الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال رسول الله صلى الله تعالى اتق المحارم تكن أعبد الناس فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حاضرین اور جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تعالیٰ نے زندگی کھانے پینے اور ہکنے موتنے کے لیے نہیں دی ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے جانور نہیں بنایا ہے. اگر کھانا پینا ہی مقصود ہوتا اور ہگنا موتنا ہی مقصود ہوتا تو جانور ہم سے زیادہ کامیاب ہوتا کہ سب سے زیادہ جانور کھاتا ہے جانور ہنستا ہے. لیکن مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نیک صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا. کیا عوام اور کیا خواص, کیا طلباء, کیا اساتذہ اور کیا ہی عوام, جب مدرسے والوں نے اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا, اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیا, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا تو عوام سے کیا شکایت. جن کو چاہیے تھا کہ درس نظامی پڑھ کے پھر کسی بزرگ اللہ والے کے معیت میں رہ کر اس کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹانا, نفس کو مٹائے بغیر نہ تو دین کا کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے. دین کے کام تو بہت ہو رہے ہیں لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین اور مشائخ سنت کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے ہیں اور سنتی کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں, اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں. اس زمانے کے اکابر اور مشائخ کا راستہ عین سنت کا راستہ ہے. گمراہ لوگ بھی بہت ہیں اور طرح طرح سے امت کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسے زمانے میں تو اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اکابر کے طریق کو پکڑا جائے, اپنے سر پر کوئی بڑا رکھا جائے. لیکن آج ہر آدمی دین کا دعوے دار بنتا جا رہا ہے, سنت کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے اختیار کرتے ہیں, مصلحتوں کو دیکھتے ہیں, حکمتوں کو دیکھتے ہیں, طرح طرح سے سنت کا راستہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لہذا منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیزوں، کتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہو، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا گیا ہو یا چھوٹا مدرسہ قائم کیا گیا ہو، 2000 گز پہ مسجد بنی ہو یا 200 گز پہ بنی ہو، لیکن میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تھوڑا عمل مقبول ہو جائے وہ 1,00,000 من غیر مقبول عمل سے بہتر ہے. تو وہ تھوڑا عمل جو مقبول ہو جائے 1,00,000 من غیر مقبول عمل سے بہتر ہے. خدا کے یہاں جب ایک عمل قبول ہی نہیں ہے تو آپ 1,00,000 سر توڑیے، کیا ہم خدا پر حاکم ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور اللہ کی شریعت کے غلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو کون سے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ اپنی مرضی پر چل کے کامیاب ہو سکیں گے یا خدا اور رسول کے راستے پر چل کے کامیاب ہو سکیں گے؟ بزرگوں کو اپنا بڑا بنانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زمانے کی مصلحتوں سے وہ نہیں ڈرتے. سارے عالم ایک طرف ہو جائے، مخالفت پر اتر جائے، لیکن سنت کا راستہ وہ نہیں چھوڑتے. چاہے جان چلی جائے، سنت کا راستہ نہیں چھوڑتے، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے. ان کی نظر صرف اور صرف اللہ پر ہوتی ہے، زمانے پر نہیں ہوتی. آج مدرسوں میں اخلاص کی کمی کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے، نااتفاقیاں، ناچاپیاں، آپس میں حسد، آپس میں کینہ، یہ مدرسوں کو برباد کر رہا ہے. دلوں میں آپس میں نفرتیں اور مقابلے بازیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے کھینچاؤ ہے. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح دین پر عمل کبھی نہیں ہو سکتا. یہ مدرسہ قبول نہیں ہوگا، یہ صرف پیٹ پالنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پکڑے گا، گردن پکڑے گا کہ جب ہمارے نبی کا راستہ ہمارے مقبولین سکھا رہے تھے، اس راستے پر چل رہے تھے، تم نے ان کا راستہ کیوں نہیں پکڑا؟ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرنے کے بعد، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک تو ہم اپنے اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت نہیں کرتے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا خدا ہے جس کی ہم عبادت کریں. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد اللہ سے مانگیں اور کام کریں ان کی مرضی کے خلاف، کتنے افسوس کی بات ہے یہ، کیسی بے وفائی کی بات ہے. تو لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، آگے ہم کیا اللہ سے درخواست کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. ٹیڑھے میڑھے راستے اللہ تک پہنچیں گے؟ کوئی دوسرا راستہ اللہ تک پہنچے گا؟ ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، اور کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن لوگوں پر، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ لوگ. اب میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آیت قرآن پاک کی دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو اب یہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کے مقبولین ہیں، صالحین ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام. سب سے اعلیٰ طبقہ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام. اور اس میں سب سے اعلیٰ سردار ہمارے سردار سردار کائنات سردار الانبیاء نبی مجتبی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا, اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا پکا جھوٹا ہے, واجب القتل ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے زندہ رہنے. تو انبیاء کا دروازہ بند ہو چکا, لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد صدیقین فرمایا, ہے نا, انبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین. صدیقین یہ قیامت تک آتے رہیں گے, صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, اور یہ درجہ اولیاء کا ایک فٹیچر سے فٹیچر, کمزور سے کمزور, تندرست آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہاں مال دولت نہیں چاہیے, ان کا مقبول بننے کے لیے, ان کا پیارا بننے کے لیے انہوں نے مال کی شرط نہیں لگائی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ میرا صدیق ہوگا, جس کے پاس تعجب زیادہ ہو وہ میرا صدیق ہوگا, جس کے پاس نوافل کی کثرت ہو, ذکر و اذکار کی کثرت ہو, ہزار ہزار دانے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں جا رہے ہیں تو غصے میں شیطان بنے ہوئے. اس لیے کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی دوستی, اللہ کی ولایت, صدیقیت یہ کثرت ذکر سے نہیں ملتی. ہاں, ان اولیاءہ الا المتقون, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی لوگ. متقی کون ہے؟ یاد رکھ لیجئے, پہلے بھی الحمدللہ مضمون یہاں بیان ہو چکا ہے, اور یہاں ہر جمعے کو ہمارا آنا ہوتا ہے ان کے یہاں فقیر اسلم صاحب کے یہاں. ہر جمعے کو ہم یہاں آتے ہیں, خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے یہاں پردے کے ساتھ ان کے گھر میں, تو بار بار یہی مضمون بیان ہوتا ہے. اور میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہی مضمون بیان فرماتے رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کہ متقی وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے, متقی وہ نہیں ہے جو ہزار ہزار دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے, کام کاج ہوتا نہیں لہذا مسجد سنبھال لی, نام کر دیا کہ ہم نے دنیا کو لات مار دی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ لات مارنا دنیا کو یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے, یہ سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. آج بیوی کو نوکروں نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے, پٹائیاں ہو رہی ہیں, صبح شام اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے باقاعدہ سفارش نازل فرمائی ہے قرآن شریف میں, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا, یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جو ہے مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے, بس ہمیں اتنی حدیث یاد رہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کے ہے, لہذا اس کو مار مار کے سیدھا کر دو, آگے کا مضمون تو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے. وہی وجہ ہے کہ بھائی بزرگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں, دین تو بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ بس پڑھنا پڑھانا, نمبر لینا, وفاق میں ٹاپ کر لینا, اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں, پھر اس کے بعد مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں ہمیں پڑھانے کا موقع مل جائے, کہیں ہمارا پیٹ پالنے کا ذریعہ ہو جائے, پھر مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر کھالے مانگنے چندے مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ دین نہیں ہے میرے دوستوں, کھالے مانگتے پھرنا, چندے مانگتے پھرنا, یہ علم دین کی توہین ہے, ذلت ہے, اور ایسے لوگوں پر مقدمہ قائم ہوگا. ارے اللہ والے اور عالم دین تو خدا تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں, اور آتے وہ روتے ہیں, اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ گلشن اقبال میں جب تشریف لائے اور وہاں ایک پلاٹ ان کو ملا مسجد تعمیر کرنے کے لیے, پیسہ نہیں تھا, ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کبھی کوئی سفیر نہیں بھیجا کہ فلاں سے پیسہ لے آؤ, فلاں سے پیسہ لے آؤ, زکات لے آؤ, کھالیں لے آؤ. ہمارے مرشد کے یہاں سے ہم جب تک تھے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب تک حیات تھے, کبھی بھی کوئی کھال لینے کسی کے گھر پہ نہیں گیا. بلکہ ایک ٹیلی فون آیا ہمارے حضرت کے یہاں, اور مولانا مظہر صاحب جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوب صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, تو ان کو ٹیلی فون آیا کہ ہمارے یہاں ایک کھال رکھی ہے گائے کی, کسی آدمی کو بھیج دیجیے. دیکھو وہ بڑے بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے, حضرت مولانا شاہ رائے اور صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. بزرگوں سے یہ حوصلہ ملتا ہے, بزرگوں سے یہ تعلیم ملتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ آدمی نہیں ہیں, کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آپ آدمی مانگ رہے ہیں؟ آپ کو کھال دینی ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, اللہ پہ احسان کرنا ہے. کھال دینا آپ کی ضرورت ہے, صحیح جگہ پہنچانا آپ کی ضرورت ہے, آپ خود اسے کیوں نہیں پہنچاتے؟ وہ بہت ہنسے اور شرمندہ ہوئے اور آ کر کھال پہنچا کے گئے. اس طرح سے دین کا کام ہوتا ہے. تو مسجد کا پلاٹ اور کے ڈی اے والوں نے کچھ مہینے کی شرط لگائی تھی کہ اس اتنے مہینے میں اس کی پلینتھ وغیرہ دیوالیں وغیرہ کھڑی ہو جانی چاہیے, ورنہ یہ پلاٹ آپ سے لے لیا جائے گا, اجازت منسوخ ہو جائے گی مسجد کی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے آخر دن تک کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, اپنے اللہ سے روتے رہے, راتوں کو اٹھ کر مانگتے رہے. وہ خدا تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی جیب سے. ایک موقع پر 35 لاکھ روپے ایک عورت دینے کے لیے آئی, آئے رائے ریسپشن پہ کہا کہ ہمیں رقم دینی ہے, سنا یہاں مسجد تعمیر ہونی ہے. انہوں نے کہا تعمیر ہونی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 35 لاکھ روپے, یہ سن 80 کی بات ہے, 1980 میں 35 لاکھ روپے میں اس جیسی 2 یا 3 مسجدیں تعمیر ہو جائیں. اتنی بڑی رقم وہ عورت آئی دینے کے لیے. ٹیلی فون پر بات ہوئی, کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو دینا ہے تو دے دو بھائی, منع تو نہیں ہے. کہا کہ ایک شرط ہے ہماری, اور وہ یہ کہ یہاں فلاں فلاں صاحب کا نام تختی لگے گی. اب بتائیے ہم لوگوں کی جہالت کا یہ حال ہے, تختیاں لگوانا پسند کرتے ہیں, جبکہ اللہ کو پسند وہ سب کا ہے جو خفیہ دیا جائے, چھپا کر دیا جائے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دکھا کر دینا افضل ہے, لیکن ایسے کام جب کرے دین کے تو خفیہ چھپا کر دیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہمارا پنجاب کا سفر ہوا, تو وہاں گاؤں ہوٹ میں بھی بیان ہوئے ہمارے, تو وہاں سے جمعے کی صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پہ مسجد پہ وہ اعلانات شروع ہو گئے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں قصہ ہے کہ جو پیسے دینے آتا ہے اس کے نام کا بھی اعلان ہو, فلاں چودھری صاحب اتنا پیسہ دیا ہے, اور فلاں شیخ صاحب اتنا پیسہ دیا ہے, اور فلاں سے فلاں صاحب اتنا پیسہ دیا ہے. ماشاء اللہ جی, شاباش جی, وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ, اور جو پیسے چندہ آ رہا ہے گاؤں والوں سے وہ ان کا نام لے لے کر پکار رہا ہے. ان میں کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ اچھا فلاں نے 50 دیے تو میں 100 دیا گا, انہوں نے 100 دیے تو میں 200 دیا گا, تو کمپٹیشن بھی شروع, اور سارے محلے کو خبر ہو گئے. بتائیے ایسا صدقہ قبول ہے اللہ کے یہاں؟ اسی طرح سے ہمارے علماء دین بزرگوں کی صحبت نہ اٹھانے کی وجہ سے در در چندے مانگتے پھر رہے ہیں, کسی کو اپنا بڑا نہیں بنایا, اس لیے ان کے اندر حوصلہ نہیں, خدا تعالیٰ سے تعلق حاصل نہیں کیا, تعلق اللہ حاصل نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق پر نظر چلی گئی, خالق سے نظر ہٹ گئی. تمام نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ حکم الحاکمین ہے. شیخ صاحب کے پاس بھی جو مال ہے, کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ شیخ صاحب فٹ پاتھ پہ آ گئے, دیوالیہ ہو گئے, کون لیتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, اللہ تعالیٰ روزی جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. مگر ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں, اور سمجھ بھی لیا اگر خوش قسمتی سے عمل کی ہمت نہیں ہے. عمل کی ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمت والوں سے ہم نے دین سیکھا, نہ کتابوں سے, نہ راتوں سے, نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کہتے ہیں بھائی ہم نے تو درس نظامی پڑھ لیا, بخاری بھی پڑھ لی, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی, اپنے نفس کو مٹانے کی؟ اور نفس کو مٹائے بغیر کام چلتا نہیں. ایک دو دشمن ہے نا انسان کے, ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان تو ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے گناہ کا, اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے, اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا, اس کو طاقت نہیں دی کہ وہ پکڑ کے گناہ کروا دے, ہمیں سینما لے جائے, ہمیں شراب خانے میں لے جائے, تو وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ تو بڑا بزنس مین ہے, بزنس مانے بزنس, انگریزی کا لفظ ہے بزنس, مانی اس کی رگ رگ بزی ہے, نس نس بزی ہے, بزنس مین کون ہے جس کی نس نس بزی ہے, تو شیطان بڑا بزنس مین ہے, بہت مصروف ہے, اس کو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہے, کروڑوں انسان ہیں, کتنے کو بہکانا ہے اس نے, تو وہ تو وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے, باقی کام ہمارا نفس کرتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو بہکاتا ہے لیکن کبھی سوچا کہ شیطان کو کس نے بہکایا, شیطان کو کس نے بہکایا, اس کے نفس نے بہکایا. تو اپنا نفس مٹانا کتنا ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعداء عدوک فی جنبین, کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے اور وہ کون ہے, وہ نفس. فرمایا کہ جب ایک مرتبہ وسوسہ گناہ کا آ کے چلا جائے تو سمجھو کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے, اور جب بار بار تقاضا گناہ کا ہونے لگے, چاہے بدنظری کا گناہ ہو, چاہے زبان کا گناہ ہو, چاہے کان کا گناہ ہو, چاہے بے ایمانی کا, چاہے دھوکے بازی کا, چاہے جو ہے وہ آپس میں کشاکشی کا, لڑائی جھگڑے کا, چاہے آپس میں حسد رکھنے کا گناہ ہو, چاہے ناچاپیوں کا گناہ ہو, چاہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا گناہ ہو, یہ سب تقاضے جب بار بار آ رہے ہیں تو یہ نفس کی طرف, کیونکہ نفس پہلو میں ہے. اب اس کی اصلاح کتنی ضروری ہے, مگر ہمیں اس کی فرصت ہی نہیں, بس پڑھنا پڑھانا, اور اس نے اتنے نمبر لے لیے, اس نے اتنے نمبر لے لیے, مدرسے میں مجمع لگ جائے, مدرسہ پھیل جائے, وہ سات ہو جائے, دو طالب علم سے سو ہو جائیں, سو سے 200 ہو جائیں, مشہوری ہو جائے, واہ فلاں مدرسہ ہے اس نے ٹاپ کر لیا وفاق میں, فلاں طالب علم نے اس فلاں مدرسے کا ہے اس نے ٹاپ کر لیا, ارے یہ ڈگریاں کام آئیں گی اللہ کے یہاں, انجام تو سوچو, آج تو ایسے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے, انجام کو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, نفس کو مٹاتے نہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, نہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف کا درس دینے کے بعد تو طلباء کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ طلباء کرام آج آپ نے بخاری پڑھ لی ہے, اب کسی اللہ والی کی جوتیوں میں جا کر اپنے نفس کو مٹاؤ تاکہ جو کچھ تم نے پڑھایا ہے اس پر تمہیں نفع مل جائے, اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. لیکن کیا ہوا, بس درس نظامی کیا, سیدھے جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور نفرتوں کے تذکرے شروع کر دیے, حسد کے تذکرے شروع کر دیے, لڑائی جھگڑے شروع کر دیے, کشاکشی شروع کر دیے. ایک مدرسے پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ آپ کی خیرات اور صدقات کا بہترین مرکز. ہمارے حضرت مولانا شاہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے, انہوں نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ آپ نے یہاں کیوں لکھا ہے, کیا آپ کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں صدقہ و خیرات دی جا سکتی ہو, آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ یہی بہترین مرکز ہے اور کوئی مرکز نہیں ہے, آپ یہاں یہ لکھیں کہ آپ کی صدقات و خیرات, اپنی صدقات و خیرات یہاں بھی دے سکتے ہیں, یہاں بھی دے سکتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں. فرمایا دین میں ایک دوسرے کے حریف مت بنو, دشمن مت بنو, حلیف بنو. حریف را سے ہے اور حلیف لام سے, تو فرمایا کہ دین میں ایک دوسرے کے حریف نہ بنو, حلیف بنو. کہ ہاں بھائی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی دین پھیلا رہے ہیں, یہ بھی دین پھیلا رہے ہیں, آئیے ہم سب مل کے کام کریں. کشا کشی کھینچا تانی کس بات کی ہے, یہ نفرتیں کیوں ہیں, یہ حسد کیوں ہیں, یہ کینا آپس میں کیوں ہے, ایک دوسرے کی دشمنی کیوں ہے, کھینچا تانی کیوں ہے, آپ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ سارے کا سارا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو اپنا بڑا نہیں بنایا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی رہبر نہیں ہے اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے, اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام بھی علماء دین کی عزت نہیں کرتے. آج علم دین کی قیمت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے خود ایسے کام کر کے اپنی عزت کو کٹا دیا. دروازے پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کر چندے مانگ مانگ کر, کھالے مانگ مانگ کر ہم نے دین کی بھی توہین کی اور اپنی بھی توہین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اس عورت نے کہا کہ یہاں تختی لگے اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت شدید ضرورت تھی کہ اگر وہ تعمیر نہ ہوتی وقت پہ تو وہ پلاٹ ہاتھ سے نکل جاتا مسجد کا, جو آج بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے. ہماری گلشن اقبال بلاک 2 میں جامعہ اشرف المدارس پہلے وہیں تھا اور مسجد اشرف سب سے پہلے وہیں قائم ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں یہاں تختیاں نہیں لگوانی ہے. اگر ہم یہاں لوگوں کے نام کی تختیاں لگوانے لگے ہر آدمی آئے گا تو یہ دیوار پوری مسجد کی تختیوں سے بھر جائے گی. اور ایک قصہ سن لیجیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صحبت یافتہ اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت, حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, ان کی قبر مبارک یہاں دارالعلوم میں ہے. دارالعلوم کے بھی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. ہمارے حضرت کیا تشریف لایا کرتے تھے, ہم نے انہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. الحمدللہ ہم نے ایک مجدد دیدہ آنکھوں کو دیکھا. انہوں نے حکیم الامت کو دیکھا تھا اور ہم نے ان کو دیکھا, اور ہم نے اپنے وقت کے مجدد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا الحمدللہ. اور اب ہمارے گمان قابل الیقین اس دور کے جو مجدد ہیں شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن برکاتہ جو بنگلہ دیش میں ہیں, الحمدللہ ہمارے گمان اقرب الیقین میں بھی یہی ہے اور بڑے بڑے علماء نے بھی یہی فرمایا کہ اس دور کے مجدد وہی ہیں. تو میرے عزیزوں وہ جب تشریف لایا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد ثانی بھی تھے, انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ نواب فیصل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کی یہ مسجد اور خانقاہ کی تعمیر کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں. میرے پڑوس میں دبئی کا ایک شیخ رہتا ہے, بہت مالدار ہے, ظاہر ہے وہاں کے لوگ مالدار ہیں اور ان کی مالداری اور دنیا میں اس قسم کے لوگوں کی مالداری کی وجہ سے یہاں سے بہت سے لوگ ان سے چندہ لینے جاتے ہیں, بہت سے لوگ چندہ لینے پہنچ جاتے ہیں. بہرحال میرے مرشد احمد لالے سے انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے کہہ دوں گا آپ جتنا خرچہ ہے وہ دے دے گا, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے تو دے دے, آپ اس سے کہہ دیں وہ دے دے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بس ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ وہاں چل کے رجسٹر پہ دستخط کرنے ہوں گے, آپ اتنا پیسہ میں نے یہاں وصول کیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بسل امیر بسل فقیر اللہ بابل امیر, میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا, قیامت تک کے لیے میرے ماتھے پر یہ قلم کا ٹیکا لگ جائے گا کہ ایک فقیر ایک اللہ والا کسی امیر کے دروازے پہ مانگنے گیا, ہرگز نہیں جاؤں گا وہاں. ان کو دینا ہے یہاں آ کر مجھے دیں میں لے لوں گا, اللہ کے لیے دیں گے میں لے لوں گا. کام تو مال سے ہی چلتا ہے, لیکن ایک طریقہ یہ کہ کوئی اللہ والا کوئی عالم دین کسی امیر کے دروازے پر چندہ لینے جائے. اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ الفقیر علی باب الامیر, سب سے برا وہ فقیر ہے جو رئیس کے دروازے پر چندہ مانگنے جائے. مگر آج ہمارے یہاں سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے, اسی لیے علماء کی عزت نہیں ہے, مدارس کی عزت نہیں ہے. حالے مانگنے جا رہے ہیں طلبا خون ہم خون ہوئے ہوئے ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم کیسے عالم دین بنائیں اپنے بچوں کو, ہمارے بچے کھالے مانگنے جائیں گے, وہ علم دین نہیں سکھانے کو تیار ہمارے انہیں کاموں کی وجہ سے. علم دین کی ہم نے توہین کر رکھی ہے. تو نہ ان کے یہاں خبر دی گئی نہ ان کے یہاں سے پیسہ آیا, بلکہ کیا ہوا کہ ہمارے حضرت روتے رہے روتے رہے روتے رہے ایک دن ٹیلی فون آیا, کہاں سے؟ ساؤتھ افریقہ سے. اور ایک آدمی نے بات کی ہمارے حضرت سے کہ آپ کی کوئی مسجد اور خانقاہ کی تعمیر کا معاملہ ہے. کہاں ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہمارے شیخ ہیں یہاں, وہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو میں اطلاع کروں کہ آپ کی مسجد اور خانقاہ کے لیے جتنا پیسہ درکار ہو ہم دیں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے میرا نمبر دیا, کس نے بتایا؟ کہا کہ میرے شیخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ کرائے پاکستان کے شہر کراچی میں ایک مولانا حکیم محمد اختر صاحب ہے, ان کا مسجد اور مدرسہ بن رہا ہے, تم وہاں پیسہ بھیجو. دیکھا آپ نے, خدا تعالیٰ سے مانگنے سے یہ ملتا ہے. تو ہمارے حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ کے شیخ خود سے کیوں نہیں بات کرتے, آپ کو بیچ میں ذریعہ کیوں بنایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اردو جانتے نہیں, انگریزی میں بول سکتے ہیں, میں آپ کا میں درمیان میں مترجم کی حیثیت سے ہوں اور وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی توسط سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اردو بولنا نہیں جانتے. تو کس طرح انہوں نے پتہ لگایا؟ نہ ان کے پاس ٹیلی فون نمبر تھا, نہ وہ ان کو جانتے تھے, نہ ہمارے حضرت ان کو جانتے تھے. معاملہ کہاں سے بنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بنا دیا. تو یاد رکھیے کہ دین کا کام اگر کرنا ہے, پیسہ نہیں ہے تو ہم پر کوئی فرض واجب نہیں کہ ہم مدرسہ کھولیں. مدرسہ کھولنا فرض واجب نہیں ہے, مسجد کی تعمیر کرنا فرض واجب نہیں ہے. بہت فضیلت کا کام ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اکیلے آدمی مسجد بنائے تب اس کو گھر ملے گا. مسجد نے تعاون کر دیا, حسب حیثیت کر دیا تعاون, بس اس کا گھر بن گیا. اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گوشت خون اور پیسہ ہمارے پاس نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال دیکھتے, دل میں تمہارے کیا ہے. اگر تمہارے اندر نیت ہے, تمہارے اندر اخلاص ہے تو تھوڑا بھی تمہارا بہت بڑا بنا کے قبول فرما لیتے. تو اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ دیں گے. حضرت نے فرمایا کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے کہا, حضرت نے فرمایا بھائی خرچہ تو بہت ہے, آپ جتنا دینا ہو دے دیجیے, ہم دیکھ لیں گے دینے والا اللہ. اور ایسا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ جتنا بھی خرچہ ہو, اور ہمارے شہر بہت مالدار ہے, بہت کاروبار ہے اس کا, تو آپ بس بتلا دیجیے کہ اتنا خرچہ آئے گا وہ ہم سب کا سب آپ کو دے گے. اس طرح سے یہ مسجد اور خانقاہ تعمیر ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر انہوں نے پیسہ دیا. کیا مبارک تعمیر ہے وہ میرے دوستو. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کیسے انوارات پھوٹے, کہ تقریباً میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے 700 خلفاء پوری دنیا میں دین پھیلا رہے ہیں آج اس چھوٹی سی جگہ سے. ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, اللہ کی خشیت پیدا کریں اور نیت میں اپنی اخلاص پیدا کریں. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ سب چیزیں وہیں سے آئیں گی, صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحسن اولئک رفیقا, کیا ہی اچھے رفیق ہیں, ان کے رفیق بن جاؤ. فرمایا رفاقت اس کو نہیں کہتے کہ تھوڑی دیر کو مل کے چلے گئے مہینوں پتہ نہیں, رفاقت تو مضبوط ہوتی ہے. جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, مضبوط تعلق, مضبوط بندھن, ان کے مشوروں پر چلنا, ان کے آگے اپنی رائے کو فنا کرنا. چلیے ابھی ایک مضبوط اور سنا دیتا ہوں, وہ بھی اپنے کانوں سے سنا ہوا, مجدد دیدہ آنکھوں اور زبان سے سنا ہوا. یہی حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ایک مرتبہ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مولوی صاحب آیا, بھائی کچھ فائدہ ہو رہا ہے میری بات سے؟ اچھی لگ رہی ہیں آپ کو باتیں؟ ہاں. تو ہمارے سامنے یہ واقعہ وہ سناتے تھے اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہماری نصیحت کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے ہر بار جب بھی وہ تشریف لاتے تھے نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے سنواتے تھے. کیا وہی بات سنا دی, دو تین منٹ کی بات ہوتی تھی لیکن ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا کہ ایک مولوی صاحب آئے اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوالات کرنے لگے. بہت ہی گاڑے گاڑے سوال, بڑی علمی تحقیق. حکیم الامت تو حکیم الامت ہے, وہاں خالی کا کوئی کام ہی نہیں تھا کہ کسی سوال کا جواب نہ ملے. خدا تعالیٰ کی تائید اور مدد ایسی تھی. تو فرمایا جب وہ تمام سوال کر چکے, اپنی علم کی پیاس بجھا چکے اپنے تئیں, تو حکیم الامت نے پھر آخر میں فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تحقیقات اور تحقیقات کام نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں تحقیقات اور تحقیقات کام نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سن لو بھائی ادھر, وہ بھی ایک انسان ہے بس ہمارے سے محبت کرتا ہے, ہم نے اس کو قریب بلا لیا, ادھر آ جاؤ بھائی, سب سن رہے نا بھائی غور سے میری بات. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تحقیقات اور تحقیقات کام نہیں آئے گی, یہ علمیات کام نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے دین کا علم لا محدود ہے, کہاں تک جاؤ گے, کہاں تک جاؤ گے, کیا دعویٰ کر دو گے تم. تو فرمایا کہ اللہ کے یہاں تحقیقات اور تحقیقات کام نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی, اللہ کی محبت. ہاں لاکھوں کروڑوں عبادتیں میرے عزیزوں اور دوستوں, لاکھوں تسبیحات, لاکھوں لاکھوں دانے کی تسبیحات اگر خدا تعالیٰ راضی نہیں ہے بولو کام کی ہے؟ ہاں, اور یہ سب بیکار ہو جائیں گی اگر اللہ کی محبت حاصل نہ کی. میرے دوست اللہ کی محبت وہ قیمتی چیز ہے, اسی کی جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہمارے دن رات کا مشاہدہ ہے کہ ہماری اولاد جن لڑکوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے ویسے ہی ان کے اخلاق ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ویسے ہی ان کی زبان, ویسے ہی ان کی اطوار, ویسے ہی ان کی گفتار, ویسے ہی ان کا کردار. اور اچھے لڑکوں میں بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور گھر والوں کو اچھے طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں تو مارا ماری, قتل و غارت گری, ڈاکے ڈکیتیاں, اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہونا, ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ستانا, خواہ مخواہ ستانا, ارے کوئی فائدہ تو ہو. ابھی ہمارے ایک دوست بیچارے شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں, روتے ہوئے میرے پاس آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ بڑے بڑے لڑکے ہیں کوئی, وہ تراوی کے دوران پیچھے سے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, مسلمان ہیں تنگ کرتے ہیں, نماز تو پڑھتے نہیں, انہوں نے شیطان نے ایک اور کام سے لگا دیا کہ مسلمانوں کو تنگ کرو, کسی کی جوتی چھپا دی, کسی کو چپت مار کے بھاگ گئے, کسی بڑے بڑے لڑکے. چلو چھوٹا کرے تو ہم کہیں کہ بھائی اس کو سمجھ نہیں, آخر بالغ لڑکے ہیں. اب وہ بیچارے تنگ آ گئے تو ایک دن ان سے جھگڑا کر لیا انہوں نے, کچھ فضم تازی ہو گئی, اور شاید ایک آدھ ہاتھ واقعی لگا دیا ان کے, وہ لڑکا جو ہے وہ دوسرے لڑکوں کو لے آیا, پورے خاندان کو مارا پیٹا, پوری صحبت کا یہ انجام. بجائے اس کے کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو, بجائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے سر ٹکاؤ, تم اور مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنے. ایسے لوگ کوئی چین سے تو نہیں رہ سکتے نا. ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ان کی لاشیں سڑکوں پہ نظر آئیں, ہوا کہ یہ نہیں, کیا ملا ان کو, ڈاکے ڈکیتیوں کا قتل و غارت گلی کا کیا ملا ان کو. ہاں مگر جو توبہ کر لے, کوئی تعالیٰ سے معافی مانگ لے چت دل سے, تو خدا تعالیٰ ان کو سب معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو ایک الگ مضمون ہے, بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو کہاں تک پہنچے تھے بھائی ہم؟ ہاں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی محبت کام آئی. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ اللہ والے, حکیم الامت کے بڑے عاشق, اور اپنے زمانے کے وہ مجسٹریٹ بھی تھے, انگریز کے زمانے کے بہت بڑی پوسٹ پہ تھے, تو لیکن حکیم الامت کے عاشق تھے. جب حکیم الامت سے تعلق ہوا تو ان کا سب رنگ رنگ بدل گیا, سب رنگ رنگ ان کا بدل گیا, انگریزیت ساری جاتی رہی, اللہ اللہ کرنے لگ گئے, اللہ والے ہو گئے, ان کے اشعار بھی جگہ جگہ پڑھے جاتے ہیں آج نصیحت کے. تو فوراً انہوں نے پوچھا, کیونکہ عاشق تھے اور عاشق ناطق ہوتا ہے, جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا, فوراً انہوں نے سوال کیا، ہماری طرح سمم بکمن نہیں ہوتے عاشق، یہ بس سن لیا اور چلے گئے، سوالات دل میں ابھر رہے ہیں، پوچھا نہیں، توفیق نہیں ہے پوچھنے کی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. اب کیا سمجھا بھائی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ان کی بیوی نے انہیں بھیجا تھا ایک صاحب کو کہ بھائی جاؤ تم کچھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کچھ درست ہو جاؤ گے، تمہارے اخلاق وغیرہ حالات صحیح ہو جائیں گے. تو کہنے سننے سے چلے گئے بیچارے، لیکن ذوق تو تھا نہیں، بیان سنتے سنتے ان کو اونگ آنے لگی، سونے لگے، بار بار سونے لگے. تو مولوی صاحب نے مسواک کے فائدے بتائے. تو یہ جب گھر آئے تو آتا بیوی کو خوب مغلظات سنا، خوب ان کو جو ہے برا بھلا کہا. تو بیوی تو گھبرا گئی کہ بھیجا تھا تو اللہ والا سمجھ کے، یہ کیا نکلے، کیا سکھا دیا میرے شوہر کو. تو فوراً ٹیلی فون کیا کہ حضرت یہ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا، عجیب معاملہ ہوا کہ جب سے آپ کا بیان سن کے آئے ہیں یہ تو ہمیں اور ڈانٹ رہے ہیں اور ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں، تو بہت کچھ بکواس کر رہے ہیں، پہلے جو کر رہے تھے اس سے ڈبل بکواس کر رہے ہیں، کیا معاملہ، کیا کہہ دیا آپ نے آخر. تو فرمایا کہ بھائی بلاؤ ان کو، میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے. اب بلایا ان کو کہ بھائی کیا بات ہے، کیا آپ ہمارے بیان میں آئے، ہم نے تو عورتوں کے حقوق آپ کو بتائے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ آپ نے جا کے الٹا معاملہ شروع کر دیا. تو کہا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے بکواس کیا کرو، تو مسواک کو بکواس سمجھے. تو نیند میں بد شوقی کے ساتھ سننے سے پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بتائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، خدا نہ خاصتا. تو میرے عزیزو، خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کام آئے گی، تو یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو؟ ذریعہ بھی تو معلوم ہو، ایک چیز کا علم ہو گیا، لیکن اب حاصل کہاں سے ہوگی؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات ہمارے حضرت بہت ہی تاکید کے ساتھ سنایا کرتے تھے، کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ اپنی رائے کو پامال کرو، چاہے تم مدرسے کے محتمم ہو، چاہے تم مدرسے کے استاد ہو، چاہے تم بخاری پڑھاتے ہو، مشکات پڑھاتے ہو، پھر وزیر شریف پڑھاتے ہو، جو بھی پڑھاتے ہو، سہائے سکتہ پڑھاتے ہو، قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے ہو، جلالین پڑھاتے ہو، جو کچھ بھی ہو، تم ذرا اپنی پگڑی کو، دستار کو ایک تھوڑے دن کے لیے اٹھا کے کسی شیخ اللہ والے کے قدموں میں ڈال دو. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستارے فضیلت گم ہو، گم ہو، گم ہو دستارے محبت. ہاں، کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے پڑ جاؤ، اپنی رائے کو فنا کر دو، اپنی تعویلات کو چھوڑ دو کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں، اگر ہم یوں کریں گے تو کل طلبا آئیں گے کہاں، پڑھنے کون آئے گا، اس کو مت سوچو، اللہ پہ نظر رکھو. دکان انسان کھولتا ہے، گاہک کون بیچتا ہے، آپ کے اختیار میں ہے گاہک کھلانا، اللہ بیچتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے. فرمایا کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی ہے. یہ یاد رکھنا، ہمارے مرشد رحمت بزرگوں کی باتیں ہیں، ایک ایک جملہ کروڑوں کا موتی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے. فرمایا روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی ہے. ایک شخص جا رہا تھا اونٹ کے اوپر، اور اونٹ پہ سامان لدا ہوا تھا، ایک پڑھا لکھا شخص آیا، اس نے پوچھا کہ تو یہ کیا لے کے جا رہا ہے اونٹ کے اوپر. اس نے کہا کہ بھائی ایک طرف تو بورے کے اندر جو ہے وہ میرا جنس ہے، گندم وغیرہ وہ لدی ہوئی ہے. اچھا دوسری طرف کیا ہے؟ کہا اس میں مٹی ہے. مٹی کہا مٹی کیوں ڈالی ہے؟ کہا تاکہ وزن برابر رہے. ارے پاگل، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ارے بھائی تو اس مٹی کے بجائے اس گندم کو برابر برابر رکھ دے، دونوں سائڈ پہ وزن بھی سواری پہ ہلکا ہو جائے گا، تو خود بھی اس پہ بیٹھ کے جائے گا. ہاں بات تو تم نے بڑی عقل کی کہی ہے. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار میں روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں. بات کتنی عقل کی بتائی اس نے، اور روزی کے لیے خود مارا من، روزی سے پریشان ہوں، روزی نہیں ہے میرے. اس نے کہا بھائی تو اپنا جو یہ مشورہ رہنے دے، میں اسی طرح ٹھیک، مجھے تیری عقل نہیں چاہیے. روزی عقل سے نہیں ملتی، فضل سے ملتی. روزی مقدر ہو چکی، صحیح سے خشک ہو چکے، ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ رزق کا ایک ایک دانہ اس کو نہیں پہنچا. وما من دابت في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی گروہ, روح مفہوم ہے آیت کا, کہ کوئی گروہ زمین پر ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا, اور اللہ تعالیٰ اس کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح روزی اپنی مخلوق کو پہنچاتے ہیں. کلیم اللہ سے, اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کیسے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کا حکم آیا کہ اپنی عصا کو اس پتھر کے اوپر ماریے, ایک پتھر چٹان تھی اس کے اوپر ماری. تو آپ نے اس پتھر پر چٹان پر اپنی عصا ماری, وہ دو ٹکڑے ہو گئے. پھر حکم آیا کہ اور دوسرے ٹکڑے پر اور ماریے, پھر وہ دو ٹکڑے ہو گئے. پھر فرمایا ایک مرتبہ اور ماریے, تو پھر دو ٹکڑے ہو گیا وہ حصہ. تو دیکھا کہ ایک ہرے رنگ کا کیڑا اس پتھر میں سے برآمد ہوا, جو کہ ہرے رنگ کا پتا کھا رہا تھا. چٹان کے اندر ہرے رنگ کا پتا کیڑا کھا رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنوائی بھی دے دی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. کہہ رہا تھا سبحان مئی رانی, پاک ہے اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے, ویعرف مکانی, اور میرے مکان کو جانتا ہے, ویرزقنی ولا ینسانی, اور مجھے رزق دیتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا, کبھی نہیں بھولتا. تو روزی فضل سے ملتی ہے اور مقدر ہو چکی ہے, بس آپ تھوڑا سا کام کر لیجیے, اپنا دکان کھولنا, کھیتی باڑی ہے تو بیج بو دینا, تھوڑا بہت آبیاری کر دینا. پھر کسان کس طرف دیکھتا ہے, کس سے مانگتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے کہ نہیں, کہ اللہ اپنا کام اب کر لیا, اب بیج تیرا باپ ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم اس کو اگانے والے ہیں کہ تم اگانے والے ہو, تم نے بیج بو دیا, پانی دے دیا, باقی سب کام ہمارا ہے, تمہارے اختیار میں ہے کہ بارش کا طوفان آ گیا تم اس کو روک سکتے ہو, بارش برسا سکتے ہو, کچھ بھی اختیار میں نہیں ہوتا. تو روزی اللہ اپنے پل سے دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, اصل خلاصہ بات کا یہ ہے کہ چاہے ہم میں سے کوئی عام آدمی ہو, غیر پڑھا لکھا ہو, غریب ہو, امیر ہو, عالم ہو, جاہل ہو, یا شیخ المشائخ ہو, اپنے سر پر کسی اللہ والے کا ہاتھ رکھنا ہے, اپنے سر پر کسی اللہ والے کا ہاتھ رکھنا ہے. مسجد ہو, مدرسہ ہو, یا اپنے ذاتی معاملہ ہو, کسی اللہ والے سے تعلق کر لیجیے. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی. مرنا تو ہے نا میرے بھائی, مرنا ہے کہ نہیں, تو مرنے کے بعد پھر آنکھ اٹھایا جانا ہے کہ نہیں, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. لیکن ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اپنے انجام سے ہم نے غفلت کر رکھی ہے. یہ مصیبت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا, ہماری نظر صرف اور صرف اس دنیا تک ہے. ذرا اپنی نظر کو ہم بلند کریں, اپنے انجام کو سوچیں. اور اقرب الحاکمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث مبارکہ کی شکل میں, اور اعمال صحابہ خلفاء راشدین کی شکل میں, اور تابعین اور تبع تابعین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا راستہ. ہمارا انعام یافتہ راستہ اگر چاہیے تو ان لوگوں کی اقتداء, ان لوگوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو صادق فی التقوی ہیں, جعلی پیر نہیں, نذرانے کھانے والے نہیں, حلوے مانڈے کھانے والے نہیں, دن رات طبلہ بجا کے, موسیقیاں بجا کے, حرام کام کر کے کہتے ہیں کہ پہلے ہی تھاپ کے ہمارا عرش اعظم پہ پہنچا دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا تو ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ گانے بجانے کی آواز آنے لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. تمام صحابہ نے بھی فوراً نقل کر کے اپنی کانوں میں انگلیاں دے دی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے سے پوچھتے رہے اور چل وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے اور پوچھتے رہے کہ اب آ رہی آواز. جب اس نے بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی پھر آپ نے انگلیاں دی. یہ تو حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. تو یہ آج ہم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ہارمونیم تبلے اور ڈھول بجایا کر رہے ہیں. نعت شریف کے اندر میوزک چل رہی ہے, عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں اور نامحرم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. حرام کاری ہے, حرام ہے, یہ زبردست آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زنا العین النظر, نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. چاہے براہ راست دیکھو, چاہے گھروں میں جو رشتہ دار ہیں, بھابھی ہے, سالی ہے یا کزن ہے, ان سب سے آنکھوں کی حفاظت اور ان سے دور رہنا اور بتکلف رہنا یعنی دوری اختیار کرنا فرض ہے. یہ مولوی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے. مانیں گے تو فائدہ ہے, نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. آج مشکل اٹھا دیں کل آسانی ملے گی انشاءاللہ. آج اگر آسانیاں ڈھونڈیں گے کل مشکل وقت آنے والا ہے, بہت پریشانی کا وقت آنے والا ہے. بہتر یہ ہے کہ آج ہم اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان لائیں صرف دل سے. چاہے وہ موبائل میں آپ نعت شریف سن رہے ہیں اور وہ عورت پڑھ رہی ہے, چاہے مرد پڑھ رہا ہے اس کو عورتیں دیکھ رہی ہیں. آج ٹی وی سے, کیبل سے, موبائلوں سے دین سیکھ رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں. دین تو دین, گناہ سے گناہ ہو رہے ہیں, عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں, ہمیشہ کی جہنم ہے. یاد رکھیے کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. آج اس کی بڑی مہم چلی ہوئی ہے. یہ سازشی لوگ, یہ یہود و نصارہ اس پر بہت زور دے رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور استعمال حمیمے سے لوگوں کو کر رہے ہیں. خود سامنے نہیں آتے, اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کافر ہے تو اس کی بات پہ کون یقین کرے, کہے گا نہیں بھائی نہیں, ہمارا دین صحیح ہے, بالکل سچا ہے. تو انہوں نے گمراہ لوگوں کو پکڑا اور ان کو پیسہ دیا اور انہوں نے حلیے بدل لیے. کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت گاڑی والے جو ہے وہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا داڑھی والا کبھی چور نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے نفس کا بہانہ ہے کیونکہ تم داڑھی رکھنا نہیں چاہتے, تم اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں ماننا چاہتے ہیں. تمام انبیاء کے داڑھی تھی, تمام صحابہ کے داڑھی تھی, کفار نے ان کا مذاق بھی اڑایا, سب کچھ کیا, لیکن کیا انہوں نے اپنی داڑیاں کاٹ لی کہ بھائی کفار داڑھی نہیں رکھتے, ہم نہیں داڑھی نہیں رکھتے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے, ایک ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی داڑیاں منڈانے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اپنے چکنے گالوں کو ہم اپنی نظر میں ہم قیمتی بن رہے ہیں. یہ بتلائیے کہ ہماری نظر میں ہم قیمتی ہوں وہ اچھا ہے, وہ کام کا ہے, یا ہمیں اللہ اور رسول کی نظر میں ہم قیمتی ہوں وہ ہمارے کام کا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں قیمتی وہی ہے جس نے اپنے چہرے کے گالوں کو, اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کیا. اور جنہوں نے کفار اور مشرکین کے حلیے بنائے, داڑھیوں کو موڑا یا ایک مٹھی سے کم کترایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خالف المشرکین وفر اللہ واقف الشوارع, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو موڑاؤ. معلوم ہوا کہ داڑھیوں کو چھوٹا کرنا, ایک مٹھی سے کم کرنا, منڈانا دونوں حرام ہے, مشرکین کے فعل ہے. اب ہم نماز میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, تمام حالتوں میں ہم گناہگار لکھے جا رہے ہیں. نماز اگرچہ قبول کرنا اللہ کے اختیار میں, نماز تو ہو جائے گی, لیکن ہم گناہگاری کی حالت میں, اللہ کے نافرمان کی حالت میں پہلی صف میں کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کے ہم نے بڑا تیر مانگ لیا, لیکن ہماری شکل و صورت خدا تعالیٰ کے دشمنوں جیسی ہے, خدا تعالیٰ کے نافرمانوں جیسی شکل ہے. پھر بتائیے کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. یہ طرح طرح کی بیماریاں, یہ کرونا, یہ رسم تنگی, کوئی ہسپتالوں میں پڑے ہیں پریشان ہیں, کس قدر روزی کی تنگی سے لوگ پریشان ہیں, اور دشمن ہم پہ مسلط ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑیں؟ یہی میرے مرشد کا جو ہے سبق ہے, ساری زندگی میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ تسبیحات نہ پڑھیے، آپ تہجد بھی نہ پڑھیے، آپ پہ ہمت نہیں ہے، آپ نہیں اٹھیے. میرے مرشد نے آسان نسخہ بتایا تہجد کا کہ اگر آپ عشاء کے فرض کے بعد اور دو سنتیں تو ہم پڑھتے ہیں اور دو سنت کے بعد دو یا چار رکعت وتر سے پہلے اور پڑھ لیں تو یہ بھی تہجد میں شمار ہوتی ہے. یہ آسان تہجد ہے اور یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو بھی نماز عشاء کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل، یہ قیام اللیل میں شمار ہوگی. اب آپ نہیں اٹھ سکتے، کمزوری ہے، بوڑھے ہیں، یا اپنی مزدوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے تھک جاتا ہے انسان، تو آپ کو آسان تہجد کا نسخہ میرے مرشد کی برکت سے الحمدللہ آپ کو دے دیا کہ آپ تہجد گزاروں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ. آسان تہجد ہے یہ، چاہے آپ دو رکعت ہی پڑھ لیں تو دو رکعت جو سنت ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ بھی تہجد ہے، یہ بھی قیام اللیل ہے. تو آپ نے سنتوں کے بعد دو رکعت پڑھ لی تو آپ کی چار رکعت تہجد ہو گئی انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، کہ کاملین میں سے نہیں ہو سکتا جو قیام اللیل نہ کرے. تو آپ کو کاملین بننے کا نسخہ بتا دیا میرے مرشد، اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے. کہ اگر کسی میں ہمت ہو تو منع نہیں ہے، آپ رات کے تہائی حصے میں اٹھ کے جتنا چاہے مانگیے، لیکن آج کل کمزوری کا زمانہ ہے، آپ یہ کام کر لیجیے تہجد گزاروں میں شمار ہو جائیں. تو میرے عزیز و دوستو، میرے حضرت فرماتے تھے آپ تہجد بھی نہ پڑھیں، آپ اشراق بھی نہ پڑھیں، ہمت نہیں ہے نہیں پڑھیں، چاس بھی نہیں پڑھیں، دوابین بھی نہیں پڑھتے، ذکر اذکار بھی نہیں کرتے، تلاوت بھی تھوڑی سی کر پاتے ہیں، زیادہ نہیں کر پاتے، بعض ضعیف ہو گئے ہیں، دماغ کسی کا دماغ ضعیف ہو جاتا ہے، کوئی عمر کی وجہ سے مجبور ہے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو آپ تھوڑی سی تلاوت کر لیں. لیکن کام جو کرنے کا ہے تقویٰ اختیار کریں، گناہ کو چھوڑیں. تقویٰ نام ہے گناہ سے بچنے کا، یاد رکھیے. تسبیحات پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، عمرے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر بار کو لات مار کے مسجد میں آ کر مسلح سنبھال لینا، یہ تقویٰ نہیں، اس کا نام تقویٰ نہیں. تقویٰ نام ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. داڑھی موڑنے سے اللہ رسول نے منع فرمایا. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ تو بتاؤ کہ داڑھی قرآن پاک میں کہاں ہے، قرآن حدیث کا ثبوت دکھاؤ. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کون سی آج فقط عطا اللہ، ومن یطع الرسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کافی نہیں؟ ہمارے پاس اتنے واقعات ہیں صحابہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کے گھر کے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر ایک کبا بنا ہوا تھا، گنبد سا، کسی وجہ سے بنایا ہوگا انہوں نے، ہوا کے لیے یا کوئی کسی کام کے لیے بنایا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پلٹ کر پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، کچھ ناگواری کے تاثرات تھے، تو صحابہ نے بتا دیا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے کچھ فرمایا نہیں، خاموشی سے تشریف لے گئے. پھر یہ صحابی جن کا مکان تھا، جن کے مکان پہ کبا سا بنا ہوا تھا، یہ حاضر ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، اور دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر منہ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے، پریشان ہو گئے. ارے میرے دوستو عزیزو، صحابہ کا وہ عشق و محبت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ذرا سی ناگواری ان پر قیامت بن کر ٹوٹتی تھی، وہ مر جانے کو بہتر سمجھتے تھے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے ہماری تکلیف پہنچے، مر جانے کو ترجیح دیتے تھے، زمین و آسمان ان پر تنگ ہو جاتے تھے. بہت پریشان ہوئے اور صحابہ سے جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کوئی بات ہے تو بتاؤ. صحابہ نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی بات ایسی معلوم نہیں ہے، ہاں اتنا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے تشریف لے گئے تھے، کبا جیسا بنا ہوا، پوچھا ہے کس کا ہے، کچھ ناگواری کے اثرات چہرے پر دیکھے، سمجھ گئے کہ یہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں. ہم تو آج بنگلوں کی فرنٹ ایلیویشن پہ پانچ پانچ لاکھ روپے، دس دس لاکھ روپے، کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم فخر کرتے ہیں، شاندار مکان بنایا، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا, ہمارے آنکھوں دیکھا یہ حال ہے, ایک نہیں کئی کیسز ہوئے, دو دو ہزار درد سے بنگلہ بنایا, ایک ہی لڑکا ہے اولاد اور کوئی نہیں ہے, ایک ہی اولاد, ابھی نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے, صبح کو جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا, ہمارے اپنے محلے کا واقعہ ہے, ایک صاحب نے بہت شاندار مکان بنایا ہماری سوسائٹی کے اندر, ابھی شفٹ ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا, بنائیے آپ بنگلے, دوڑیے آپ, آج غریب آدمی بھی اس دور میں ہے کہ میرا 50 گز کا مکان 100 میں تبدیل ہو جائے, 100 کا 200 میں ہو جائے, 200 والا 400 کی لالچ میں, بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر مکان آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو مکان کو وسیع کر لو, لیکن اس کے لیے اپنے دینوں ایمان کو مت فروخت کرو, داؤ پر مت لگاؤ. تو لہٰذا وہ صحابی سمجھ گئے کہ میری یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی, فوراً گئے اور پورے کا پورا گھر مسمار کر دیا, پورا گھر مسمار کر دیا, پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ بات تھی, کیا یہ بات تھی, آخر اس میں کیا خرابی, آپ تو یہ کرتے نا سوالات کرتے ہیں کہ آخر اس میں کیا خرابی ہے, آپ کیوں منع کر رہے ہیں, آپ تو ہاں مکھا ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے, جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی نگاہ کی حفاظت کرو, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, یہ آنکھوں کا زینا ہے, اور خدا رسول کی لعنت کی بدعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نامحرموں کو دیکھنے, ہمیں تو مزہ آ رہا ہے نا, ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ایک وہ اسلام کے نام پہ ڈرامے بھی نکلے ہوئے ہیں, ارتغرل نام ہے نا اس کا, وہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ, بے حیائی کے مناظر بھی ہیں اس میں, باپ بیٹی بیٹیاں سب مل کے دیکھ رہے ہیں, بھائی اس میں کیا حرج ہے, یہ تو اسلام کے نام پہ اس میں کیا حرج ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی سنیک صحبت میں جاتی ہے, چھوٹی سی 5-6 سال, تو اس سے کسی لڑکی نے پوچھا تو یہ ڈرامے ورامے دیکھتی ہے, سہیلیاں تھیں آپس میں محل لکھی, اس نے کہا تم یہ ڈرامہ نہیں دیکھتے, ارے توبل نہیں دیکھتے, کہا نہیں بھائی نہیں, ہم کیا بات کر رہے ہو, تو بہت بری بات ہے, اس نے کہا ہم تو اس کو ثواب سمجھ کے دیکھتے ہیں, اس نے کہا ہم تو اس کو عذاب سمجھتے ہیں, نیک صحبتوں میں بیٹھنے سے اس 5-6 سال کی بچی کو کیا عقل دی اللہ, اس نے کہا ہم تو اس کو عذاب سمجھتے ہیں, کیونکہ نامحرموں کو دیکھنا, گانے بجانے دیکھنا, یہ سننا, یہ سب حرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, فرمایا کہ آنکھوں کا زنا, آنکھوں کا زنا کرنے والا یہ کیا توقع لگایا ہے خدا سے, کیا یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, کیا یہ جو ہے وہ زنا کاری کے راستے سے اللہ والا بننا چاہتا ہے, انعام یافتہ راستے پر چلنا چاہتا ہے, آج بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پہلوان اس میں مبتلا ہیں, یہ موبائل کی ایسی یہ آگئی ہے یہ چیز کہ اس کے لوگ بڑے بڑے پہلوان پھسل رہے ہیں, آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں, چھپ چھپ کے زنا ہو رہے ہیں, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, یہ آنکھوں کا زنا ہے, کیا رسول کی بات کے اعتبار نہیں, یا یہ نعوذ باللہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث, یہ آنکھوں کا زنا ہے, اور مشکان شریف میں اعلان اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی, جو بھی ذریعے سے ہم نامحرم کو دیکھ رہے ہیں, عورت مردوں کو دیکھ رہی ہے آج, اور مرد عورت کو دیکھ رہے ہیں, اور بعضے گھروں کے اندر اس قدر یعنی بے غیرتی چھا گئی ہے کہ باپ بیٹے بیٹیاں سب یہ خوش مناظر دیکھ رہے ہیں, غیرت ہی اٹھ گئی, باپ اپنی اولاد کو بے پردہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اپنی بیٹیوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں, ان کو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ لڑکے اور یہ بدماش ان کو دیکھ دیکھ کے دل میں کیا خیالات لا رہے ہیں, کیا خیالات لا رہے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم فرشتے نہیں, تقاضے ہمارے اندر بھی, کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ نامحرم عورت کو دیکھ کر کیا خیال دل میں آتا, ہم سب جانتے ہیں اس بات, لیکن خدا کے جو بندے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھتے ہیں, اتنا ہی تقاضا دل میں آ جائے, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, یہ ڈرامہ دیکھ لو, وہ کر لو, یہ فلم دیکھ لو, کون دیکھ رہا ہے, لیکن وہ خدا کا ایسا خوف رکھتے ہیں دل میں کہ ایک تقاضے پر بھی عمل نہیں کرتے, یہی تقوی ہے, گناہ کا تقاضا آنا برا نہیں ہے, تقوی کے خلاف نہیں ہے, تقاضے آئیں گے, لیکن عمل نہ کرنے والا متقی ہے, اللہ والا ہے, اللہ کا دوست ہے, صدیقین میں سے ہو جائے گا وہ اگر اپنی نظر کی حفاظت کرتا رہے گا, زبان کی حفاظت کرتا رہے گا, غیبت نہیں ہو زبان سے, جھوٹ نہ نکلے زبان سے, کسی کو تانا نہ دے زبان سے, جیسا کہ نندوں باوجوں کے اندر ساس سسر میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر گالم گلوچ اور تانے اور کیا کچھ نہیں ہوتا, اب تو وقت بھی کافی ہو گیا, تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ تقویٰ جو ہے خدا تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا ہر مسلمان پر, چاہے وہ عامی ہو, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے پڑھا لکھتا ہو, چاہے عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو, تقویٰ اختیار کرنا فرض عین. اور جو میں نے دوسری حدیث پڑھی, اتق المحارم تکن عابد الناس, افسوس کہ ہم اس کو گردانتے ہی نہیں کہ کیا دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف نصیحتوں کے ساتھ ایک نصیحت یہ بھی فرمائی, اتق المحارم, گناہ سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ. بغیر تہجد پڑھے, بغیر اشراق پڑھے, بغیر اوابین پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق, جن کی کافروں نے بھی سچے اور امین ہونے کی گواہی دی تھی, وہ فرما رہے ہیں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ. یہ ہے آسان راستہ, لیکن راستہ بظاہر آسان ہے لیکن نفس سے مشکل ہے. یہی میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ اپنے نفس کو مٹانا, اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا, یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر سیکھا جاتا ہے. یہ فن ہے نفس کو ہرانے کا, نفس کو کشتی میں پچھاڑنے کا, یہ ایک فن ہے. یہ فن اللہ والوں سے حاصل کیا جاتا ہے, ان کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے سے, ہاں ہاں اس سے حاصل ہوتا ہے. نہ کتابوں سے, نہ نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آپ مدرسہ نہ پڑھیے لیکن آپ کو تقویٰ اختیار کرنا فرض عین, عالم بننا فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. چند لوگ علم دین حاصل کر لیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکیں, شریعت میں مسئلے کا حل بتا سکیں, وہ اگر چند لوگ ہو جائیں محلے میں سے, بستی میں سے, تو ہر ایک کے اوپر سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن تقویٰ اختیار کرنا ہر انسان پر فرض عین, کسی کی گردن چھوٹے گی نہیں اس سے. اللہ کا حکم ہے تقویٰ اختیار کرنا فرض عین. لہٰذا میرے دوست و عزیزوں, اصل بات جو کہنے کی ہے, باتیں تو بہت کچھ ہیں لیکن اصل بات, اس کا سرتاج جو ہے, سب بات کا خلاصہ آج دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا کہ ہم سب پوری کوشش کر کے کسی سچے اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں, اور سچے اللہ والوں میں بھی سلسلے والے لوگ ہوں. یہ نہیں کہ خود اپنے بابا بن گئے, خود اپنے بڑے بن گئے. آج یہی ہو رہا ہے, ذرا سی عربی سیکھ لی پروفیسر صاحب سے, آج پروفیسر صاحب سے دین سیکھنے جا رہے ہیں, ڈاکٹروں سے دین سیکھا جا رہا ہے, انجینئروں سے دین سیکھے, فلاں انجینئر فلاں. وہ کہتے ہیں دین کسی کی میراث نہیں, بلا شبہ دین کسی کی میراث نہیں ہے. ذرا عقل تو ہم استعمال کریں میرے دوستو, ذرا علماء کے پاس جا کے پوچھے تو صحیح کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں, جنہوں نے اپنی ساری عمریں دین پڑھنے پڑھانے میں, بزرگوں کی صحبت میں اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں, دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ذرا اپنی عقل سے سوچو کہ دین وہ آپ کو صحیح سکھلائیں گے یا یہ انجینئر جنہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے, باہر کے ملکوں میں کینیڈا سے امریکہ سے پڑھ پڑھ کے لوگ یہاں آ کے عربی پڑھ کے یہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, قرآن پاک کے اپنے اپنے مطلب نکال کے پیش کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے اور قصور کس کا ہے؟ دشمن تو ہمیشہ وار کرے گا, قصور ہمارا ہے. ہمارا میرا اپنا قصور ہے کہ میں نے دین کو سیکھا کیوں نہیں. اگر سیکھ لیتا تو آج ان کو تھکتا بھی نہیں, ان پروفیسروں اور ڈاکٹروں کو ہم تھکتے بھی نہیں کہ کیوں ہم ان لوگوں سے دین سیکھیں. ارے میاں کبھی دودھ ملتا ہے کپڑے والوں سے؟ کبھی کپڑے والے سے امرود ملا ہے؟ کپڑا لینا ہوتا ہے کس کے پاس جاتے ہو؟ کپڑے والے کے پاس جاتے ہو. پھل لینا ہوتا ہے پھل والے کے پاس جاتے ہو. دودھ لینا ہوتا ہے دودھ والے کے پاس جاتے ہو. مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہو, اور صحت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. کبھی انجینئر کے پاس گئے ہیں آپ لوگ کہ ہمیں ذرا دوا دے دو؟ ایسا پاگل تو کوئی بھی نہیں ہوگا الحمدللہ. اور کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو کہ ہمارے مکان کا نقشہ بنا دو؟ کوئی نہیں جاتا, ہمیں سے پاگل نہیں. تو ہم پھر دین سیکھنے کے لیے بزرگان دین کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان پروفیسروں اور ڈاکٹروں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. اور یہ ذریعہ یہی ہے اسمارٹ فون, بچوں کو دلا دیتے ہیں. جہنم کے راستے پہ چلا رہا ہے وہ آدمی جو اسمارٹ فون بچوں کو دلا دیتا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں. آج تو خوش ہو رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو جہنم کے راستے پہ چلا دیا. وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, کارٹونوں میں کیا ہوتا ہے؟ کم عمر بچے, یہ یہود و نصارہ کی کلچر کیا ہے؟ سڑکوں پہ زنا ہو رہا ہے, ایسے بے حیا ہیں, پخانے ان کے پتلونوں میں, کپڑوں میں پخانہ بھرا ہوتا ہے, پاکی صفائی کچھ جانتے نہیں,
ان کے کلچر ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں ڈال دیں. ان کے کم عمر بچے آپس میں زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 10-10 سال کے بچے دیکھ لیے جا کے, اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان لوگوں کی ہم نقل کر کے خبر سمجھتے ہیں, پینٹ شرٹ چڑھا لی, بڑے بھائی اسمارٹ لگ رہے ہیں. راستہ کون سا ہے؟ جہنم کا راستہ, خدا کے دشمنوں کا راستہ. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم خدا کے لیے ہم اپنے انجام کو سوچیں, کہ ہم نے مرنا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے. اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو آدمی مرد و عورت ایمان والا نیک عمل کرتا ہے ہم اس کی زندگی بالغ کر دیتے ہیں, اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرما دیتے ہیں. ظاہر میں چٹنی روٹی کھائے گا لیکن دل سکون سے بڑا ہوا ہوگا, دل میں سکون ہوگا, چین ہوگا اس کے. ورنہ لاکھوں روپیہ اور ڈالر بھی بینک بیلنس بھی ہوگا, بنگلہ بھی ہوگا, نوکر چاکر بھی ہوں گے, لیکن دل عذاب میں ہوگا. منہ میں کباب ہوگا لیکن دل پہ عذاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل کو پکڑ لیتے ہیں, نافرمانوں کے دل کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کتنی بھی سرکشی کر لو, کتنی بھی آفات دکھا لو, دکھا لو. فرعون نے بھی بڑی آفات دکھائی تھی, کیا اثر ہوا اس کا؟ شداد نے بھی بڑی آفات دکھائی تھی, کیا اثر ہوا؟ نمرود نے کیسی جنت بنائی تھی, کیا اثر ہوا؟ قارون کا کیا اثر ہوا؟ یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ نے, نعوذ باللہ, قصے کہانی ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ دیکھو جو آقا دکھاتا ہے, ہماری نافرمانی کرتا ہے, اس کا ہم یہ اثر کرتے ہیں. مگر افسوس کہ ہم نہ تو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, نہ بزرگوں کے ترجمے قرآن پاک کے پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے ترجمے پڑھ رہے ہیں تو پروفیسر صاحب کے پڑھ رہے ہیں, واہ بھائی کیا بات, کیا ترجمہ کیا. ارے میاں مجمع تو مداری بھی لگا دیتا ہے. ابھی یہاں بندر کا تماشا دکھانے والا, وہ بکری اور بندر کا ہوتا ہے نا تماشا, بچپن میں ہم دیکھتے تھے. پتہ نہیں اب آج کل وہ لوگ ہیں یا نہیں, جو بکری اس پہ چڑھ جاتی ہے اور بندر کا تماشا, بندر بندوق لے کے سسرال جا رہا ہے, تم اٹھا کے اپنی, یہ سب تماشے. ابھی یہاں اس سے بڑا مجمع لگ جائے. مجمع لگانا کون سی کمال کی بات ہے؟ مجمع لگانا کمال ہے کہ اللہ کے راستے پر اخلاص کے ساتھ چلنا کمال ہے. دارالعلوم دیوبند کو دیکھیے, دو آدمی تھے, درخت کے نیچے مدرسہ تھا. کیا فیض اللہ تعالیٰ نے اس کا پہنچایا, کیا فیض پہنچایا. اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑنا گمراہی کا راستہ ہے میرے دوستو. بزرگوں کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کسی اللہ والے سے سچا تعلق کر لو. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلسلے والا ہو, بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو, خود اپنا بابا نہ بن گیا ہو, عربی سیکھ کے ممبر پر نہ بیٹھ گیا ہو, وہ آپ کو گمراہ کر دے گا. ایک تو سلسلے والا ہو, دوسرا سنت اور شریعت کا تابع ہو, یہ ڈول باجے والا نہ ہو, اس کی نیت خراب نہ ہو. اسی لیے صادقین فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ رہنا, گڑبڑی لوگوں کے ساتھ مت رہنا, چکر باز لوگوں کے ساتھ مت رہنا, قبر فرست لوگوں کے ساتھ مت رہنا. قبر بنا لی اور حلوے کمانے کا ایک ذریعہ, دکان کھول لی, دیگیں چڑھ رہی ہیں, حلوے چلے آ رہے ہیں, تبلے ہارمونیم مست پڑے ہیں, نماز کی ہوش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں. ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نماز حرم میں پڑھتے ہیں, حرم شریف میں پڑھتے ہیں ہم تو نماز. کسی نے جو ہے وہ ایک پیر صاحب دھمک کیا کہ جالی پیر گھر میں, اور ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, روزانہ اس کو کھانے کھلا رہا ہے بےچارا مرید, کیونکہ وہ دھمکیاں دے دیتے ہیں کہ ہم بد دعا کر دیں گے, ایسا تعبیر دبا دیں گے, تمہارا یہ ہو جائے گا, تمہاری بھینس مر جائے گی, تمہارا فلاں ہو جائے گا. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, ہمارا اعتقاد پیروں پہ, پیروں کو خدا بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. قبروں سے مانگ رہے ہیں, پیر صاحب کے پیر پکڑ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں. تو ایسا ہی ایک پیر جو ہے وہ آ گیا اور آ کے جو ہے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اب وہ مرید جو ہے تنگ آ گیا, کہاں تک کھلائے گا. تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ذرا پیر صاحب تمہاری نماز تو پڑھتی, یہ کیسے پیر ہے تمہارا؟ کہا وہ خاموش رہو, بس دعا دے دیں گے, کوئی تعویذ میں تو نہیں بولتا. کہا نہیں, مجھے تمہارے پیر کو آزمانا ہے. تو جا کر کہا کہ حضرت میری بیوی کہہ رہی ہے کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. تو نماز شروع کر دی انہوں نے, اور نماز میں یہ ڈرامہ کیا کہ نیت باندھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کہہ رہے ایسے کر رہے,
تو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ شیخ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ارے حرم شریف میں کتا داخل ہو گیا تھا اس کو بھگا رہا تھا میں. اب پھر مرید تو بہت معتقد ہو گیا, جا کے کہا ارے نیک بخت تجھے کیا معلوم یہ ایسا پیر ہے, اس کو یہاں پہ جو ہے وہ حرم شریف میں کتا نظر آیا تھا, یہاں سے کتے کو بھگایا. بیوی ذرا سمجھدار تھی بیچاری, بازی بیویاں ہوتی تو ناقص و لقل ہیں لیکن بازے مرد ان سے بھی گئے گزرے ہوتے. تو وہ سمجھ گئی کہ کیا چکر ہے. میں کہا اچھا میں تمہارے پیر کا امتحان لوں. ایک تھال کے اندر پلاؤ پکا کے اور چاول خشکا خشکا اوپر, بوٹیاں بوٹیاں بالکل نیچے چھپا دیں اور اوپر چاولوں کی تہ جما دی اور کہا لے جاؤ. ارے کہا کہ یہ تم نے کیسا کھانا پکایا ہے, تیسرا ناراض ہو جائیں گے تو بہت بوٹیاں اڑانے کے عادی, بوٹیاں اڑاتے ہو ناراض ہو جائیں گے. کہا نہیں تم لے تو جاؤ. لے گیا ڈرتے ڈرتے. آج جب پیر صاحب کھانے کا وقت آیا ہو اوپر سے دسترخوان اٹھایا, دیکھا کہ یہ تو خشکا ہی خشکا ہے, یہ تو ہمارے تو حلق سے اترے گا نہیں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہم نے تو ہمیشہ مرغے اور مرغیاں اڑائی ہیں. مرغے پہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ ہزاروں مرغے بنا کے مدفن پیر صاحب کو جالی پیر ہاتھ آ کے موٹے جو ہو گئے تو نکل آئی ان کی. سن رہے ہیں مولوی امین صاحب, نیند آ رہی ہے؟ ارے اتنے عرصے بعد تو یہاں آنا ہوا ہے, آواز ہم آپ کو نچوڑ لیں گے پورا. اس کو کوئی مجبوری ہو بھائی جا سکتا ہے, ہم تو بہت عرصے کے بعد یہاں آئے ہیں, ان کی آنا ہوتا ہے جمعے جمعے, انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوگا. تو تھوڑی دیر ہمیں دے دیں کیونکہ دین کا ایک مسئلہ ہے سیکھ لینا, سو رکعت نفل سے افضل ہے, آج شب قدر بھی ہے تو یہ بھی عبادت ہے دین کا مسئلہ سیکھ لینا, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا ہزار رکعت نفل سے افضل ہے. بیٹھے بٹھائے آپ کو اگر کوئی ہزار رکعت پڑھا دے تو پھر کیا بات ہے, سستا سودا ہے کہ نہیں؟ ہزار نفل پڑھ سکتا ہے کوئی, سو بھی نہیں پڑھ سکتا, پچاس بھی مشکل ہے بھائی میرے جیسے کے لیے, تو چار بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو دین کا مسئلہ سیکھنا مضمون سیکھنا یہ بھی بڑی دولت ہے. تو اس لیے تھوڑا سا وقت میں آپ کا لے لوں گا انشاءاللہ تعالی, اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں میری اپنی کوئی بات نہیں, خدا رسول کی باتیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس میں اجر و ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا, ایمان میں ترقی بھی ہوگی. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ ہاں ہزاروں مرغے بنا کے مت پر تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, یہ جالی پیر جو موٹا توندو ہو گیا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اپنی ٹون کی وجہ سے جوتیاں بھی نظر نہیں آتی, یہ مرید جو ہے اس کو یوں دکھا دکھا کے جوتیاں دکھا دکھا کے یہ رہی جوتی, چاہے دل میں اس کے کچھ بھی ہو عزت ہو یا جوتی دکھانا ہی مقصود ہو اس کو, یہ دیکھ تیری جوتی ہے. تو فرمایا کہ ہزاروں مرغے بنا کے مدفن, مدفن کہتے ہیں قبرستان, یعنی ہزاروں مرغوں کا قبرستان تو بن چکا ہے, بنا کے ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہیں کی برکت سے تیرے آزادی موٹے موٹے سے ہو گئے, ہاتھ کھا کے توندو ہو گیا. اب جو اس نے وہ اٹھایا کپڑا تو کہا کہ یہ تو خشکا ہے, تو کبھی ہم نے الگ سے اتار ہی نہیں سکتے. ناراض ہو گیا بناوٹی اور لات مار کے اس کو کھال کو ادھر پھینک دیا, کہا کہ ہم کو یہ کھلاتا ہے خوش کھائیں اس نے. اب اس کی بیوی جو ہے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور ایک ڈنڈا موٹا لے کے آئی, گندی ظالم تجھے یہاں کھڑے ہو کے حرم شریف کا کتا نظر آتا ہے, اور وہ چاول ہٹا کے اس نے پھر بوٹیاں دکھائیں, تجھے چند نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی اور یہاں سے تجھے حرم شریف میں کتا نظر آ رہا ہے, پھر جو ڈنڈے سے دوڑایا اس کو مار مار کے بھگا دیا اس کو. تو میرے عزیزوں ہم کچھ عقل کریں, اپنے ساتھ ہم کچھ ہمدردی کریں, انصاف کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, خدا اور رسول کو چھوڑ کے شیطانی راستے پر ہم ناکام ہو رہے ہیں. تو سچے پیروں سے تعلق کرو جو سلسلے والے ہوں اور شریعت اور سنت کے تابع ہوں, نمازی ہوں, تخنے ان کے کھلے ہوئے ہوں, داڑھی ان کے شریعت کے مطابق ہو, ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. لوگ بازے سمجھتے ہیں کہ میں سنت ہے رکھ لیا تو اچھی بات ہے, نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں, یہ غلط. بلکہ داڑھی کا حکم جو ہے قرآن پاک سے بھی ثابت کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, خالق المشرکین وفر اللہ, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مشرکین کی مخالفت کرو. آج ہمارے پاس جو تنگیاں مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ تو دنیا کی ہیں نافرمانی کی وجہ سے, لیکن آخرت بھی تو آخر سے اٹھائے جانا دی میرے عزیزو, وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے بھائی ہم اللہ کو راضی کریں, ایک پٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھیں, اور مردوں کے لیے ٹپئی انشاءاللہ پانچ دس منٹ میں میں یہ بات ختم کر دوں گا, مجھے بھی مصروفیت ہے, میں فارغ آدمی نہیں ہوں الحمدللہ, آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا, ان لوگوں نے مجھے بلا لیا تو میں آ گیا. ورنہ رمضان شریف میں میں سوا اپنے شیخ کی مجلس کے میں اور کہیں جاتا آتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ ان کے آ گیا, دوسری مرتبہ آج آپ کے آیا. رمضان شریف میں میرا معمول ہے, میرے شیخ کی مجلس ہوتی ہے اس وقت, میں مجلس چھوڑ کر یہاں آیا. تو تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا, ضروری ضروری بات کر کے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ مضبوط تعلق. بعض لوگ بیٹھ ہوتے ہیں بس یہ جا ہو جا, اب وہ جتنا آ رہے تھے اب وہ بھی نہیں آ رہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. بیٹھ ہونے کے بعد اب تو کام شروع ہوا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں کوئی کھینچتان نہیں, بیٹھ ہونا بھی فرض نہیں, واجب بھی نہیں, آپ بیٹھ بھی نہیں ہوئی, لیکن کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع. کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ ہو جائیں. ہاں بیٹھ ہونے کی برکات ہیں, اس کے فوائد ہیں, لیکن بیٹھ ہونے کے لیے کوئی کھینچا نہیں جاتا. آپ نہ بیٹھ ہوئے ساری زندگی نہ بیٹھ ہو, لیکن آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں صدقہ دل سے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بالکل بدلتی چلی جائے گی. آپ خود تھوڑے دیر سے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقے پھراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ مجھے خوشی کہاں سے مل رہی ہے, یہ میرے دل سے مسرت کہاں سے پھوٹ رہی ہے, کیا بات ہے کہ میں چٹنی روٹی میں بھی اتنا خوش ہوں مست ہوں, کیا بات ہے کہ میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے, کیا بات ہے یہ. آپ خود حیران رہ جائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ کسی سچے اللہ والے سے جو سلسلے والا ہو, بڑے بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, سنت اور شریعت کا تابع ہو, اور آپ سے چندے مانگنے کا طالب نہ ہو. ان اجریا اللہ علی اللہ کا نعرہ کہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس, مجھے اللہ ہی سے اپنا اجر چاہیے, آپ سے مجھے نذرانہ ہدیہ تحفہ کچھ نہیں چاہیے, چندہ بھی نہیں چاہیے. ایسے کسی اللہ والے سے ہم تعلق کر کے ڈھونڈنے سے مل جائیں گے. آپ قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حکیم الامت اپنے وقت کے مجدد سے فرماتے ہیں کہ قیامت تک تمام غوث ابدال قطب کی تمام کرسیاں پر رہتی ہیں, تمام کی تمام کرسیاں, ایک جاتا ہے فوراً اس پر دوسرا بیٹھا دیا جاتا ہے. ہمارے ڈھونڈنے میں ہماری آنکھوں میں کور ہے اور ہمارے اندر نفسانیت ہے کہ ہم کیوں کسی اللہ والے کے غلام بنے. ہم بخاری پڑھے ہوئے ہیں, ہم حافظ ہیں, ہم غلام ہیں, غلام کیوں کسی اللہ والے کے غلام بنے. اسی طرح عام آدمی بھی کہتا ہے بھائی سب ہم بیان میں سن لیتے کافی ہے. نہیں میرے دوستو, دیکھو دین پھیلا ہے صحبت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان سے سینوں میں دین پھیلا ہے, مدرسے تھے اس زمانے میں, کتابیں تھیں اس زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نبوت سے یہ فیض صحابہ میں منتقل ہوا, اور صحابہ کے سینوں سے تابعین, اور تابعین کے سینوں سے تبع تابعین, اور یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک چلا کرے. جو آپ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے, لیکن اللہ کی محبت اور عشق کی آگ سینوں سے سینے میں منتقل, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. کسی اللہ والے کے سے ہم تعلق کر لیں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور دین بھی سدھر جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بھائی بس پانچ منٹ اور لوں گا آپ کے, چار اعمال میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چار اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی ولایت صدیقیت کی انتہا, یعنی نبوت کے بعد جو درجہ ہے ولایت صدیقیت کا سب سے اونچا درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی, تو نبوت تو کسی کو ہم نہیں مل سکتی, لیکن صدیقیت کا درجہ آج بھی ہم پا سکتے ہیں. کوئی فقیر ہو, جھونپڑی میں رہتا ہو, چٹنی روٹی کھاتا ہو, سائیکل بھی نہ ہو اس کے پاس, لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے بڑا مالدار بن سکتا ہے, آخرت میں سب سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, یہاں چاہے اس کے پاس کوئی نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دوستی یہ بہت آسان رکھی کہ کچھ کام ہم نہ کریں. کام نہ کرنا کتنا آسان ہے, کام نہ کرو اور ہماری دوستی لے لو, یہ ہے معاملہ. تو ایک تو یہ کہ ہم تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈالی رکھیں, دانی دانی طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, اس کو پھر کاٹ دیں, اور اسی طرح سے تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہاں سے ہم اپنی داڑھی کو نہیں پکڑیں, اگر یہاں سے پکڑی تو داڑھی چھوٹی ہو جائے گی اور مشرکین کی جو ہے وضع پتہ ہو جائے گی. مشرکین بھی داڑھی رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہیں,
لیکن ان کی داڑھی میں ہماری داڑھی میں یہ فرق ہے. ہماری داڑھی ایک مچھی ہوتی ہے اور مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے, کسی سے نہیں کرتا. اور جس کے خدا کی داڑھی نہ ہو تو بھائی اس کو کوئی گناہ نہیں, لانا نہیں کہ اس کو داڑھی. ایک بزرگ کے صرف ایک بال نکلا تھا, ایک بال یہاں داڑھی تھی نہیں, نکلی نہیں. تو کسی نے کہا بڑے آدمی یہ ایک بال کا کیا فائدہ, تو اس کو بھی کاٹ دے. کہا واہ, یہ ایک بال تو ان کو دکھانے کے لیے رہ گیا, وہ بھی کاٹ دو. اللہ کے لیے داڑھی رکھیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رکھیے. ایک نابینا سرما لگا رہے تھے, بہت اہتمام سے سرما لگا رہے تھے. بیوی جلی کٹی تھی, کہا ہے کس کو دکھانے کے لیے ظالم, تو اندھا ہے, کس کو دکھا رہا ہے سرما لگا. کہا تجھے دکھانے کے لیے نہیں لگا رہا, ان کو دکھانے کے لیے لگا رہا. میرے نبی کی سنت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم میری اتباع کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کام کرو, ان کے جیسا چلن, ان کی جیسی وضع خطا بناؤ, تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. جب اللہ محبت کرنے لگ جائیں گے تو کوئی کام بگڑے گا ہمارا؟ کوئی کام نہیں بگڑے گا, سب کام سدھار میں آ جائیں گے. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرد ہو جاتی ہے, میری اولاد بھی میری نافرمانی کرتی ہے, میرے جانور بھی میری نافرمانی کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. تو میرے عزیز و دوستو, ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے, یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے, یہ ایک مٹھی کبھی نہیں ہوتا, اس لیے اس کو بھی کاٹنا حرام ہے, اس کی سیٹنگ کرنا یہ سب ناجائز ہے. یہاں سے جو داڑھی ہے, دیکھیے کنپٹی کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے جتنے بال ہیں سب ایک مٹھی ہونے چاہیے. اور یہ جو جبڑے کے دو جبڑے جہاں مل رہے ہیں, اس کے درمیان یہ ہم انگلی رکھ لیں جہاں مل رہے ہیں. تو اگر آپ کو داڑھی صاف کرنی ہے, خط بنانا ہے, تو اس کی حد بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی کیا کریں, آپ نہ بھی کریں, لیکن یہ حد یہ ہے کہ اس درمیان میں کا جو حصہ ہے جہاں داڑھی مل رہی ہیں, اس کے اوپر کا آپ صاف کر سکتے ہیں, اس کے نیچے سے آپ صاف کرنا نہیں, صاف کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ داڑھی میں شامل ہے. اسی طرح یہ جو گردن پہ بال بازے لوگوں کے بہت آ جاتے ہیں, تو جو بال داڑھی میں ایسے مل رہے ہیں, سب میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی سکھلائی ہوئی باتیں ہیں. تو فرمایا کہ جو بال داڑھی میں ایسے مل رہے ہیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں, اور جو بال داڑھی سے فرار اختیار کر رہے ہیں, گردن پہ ہیں لیکن نیچے کی طرف آ رہے ہیں, ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ اس صفائی کے چکر میں اور پریشانی ہو جاتی ہے, کبھی داڑھی کٹ جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے یہ بلا وجہ اس کی صفائی کرنے سے اور زیادہ بال چبھنے لگتے ہیں. تو اس کیا ضرورت ہے, وجہ تھوڑے بہت بال ہیں تو صاف نہ کریں, آپ آرام سے رہیے. تو یہ داڑھی کا طریقہ ہے, داڑھی کی شرعی حدود آپ کو بتا دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, اس کا ایک مٹھی سے کم پر ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے, اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں, یہ سب سے افضل درجہ ہے. لیکن اگر مونچھ کسی نے رکھنی بھی ہے تو بھائی اس کا آپ جائز درجہ بھی بتا دیتے ہیں. سیکنڈ ڈویژن کسی کو چاہیے ہو تو بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ اول نمبر پاس ہونا چاہتے ہیں اللہ کے یہاں, تو بھائی یہ طریقہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان حق کو شمارے کہ اپنی مونچھوں کو بالکل مبالغہ کے ساتھ کترا لو, قینچی سے یا مشین سے. بعض علماء نے اس طرح سے موڑنے کو بدعت لکھا ہے, اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور سر پر ہم انگریزی بال نہ رکھیں, اللہ کے لیے ہم غیروں کے طریقوں سے بچیں. خدا کے دشمن ہیں یہود و نصارہ, اور آج ہمارے بچے موبائلوں میں, کیبلوں کے اندر ان کی وضع خطا, ان کے جیسے کپڑے, ان کے جیسے جانوروں جیسے ہیئر کٹ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کیا فرمایا ہے, ہم اپنی آنکھیں کھولیں. قرآن پاک ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیا ہیں. اولئک کل انعام بل هم اضل, یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر, یہ وہ کفار ہیں جن کی ہم نقلیں کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے ان کے جیسے ہیئر اسٹائل کر کے بڑے چمک والے معلوم ہوتے ہیں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے بڑے اپنے وہ ہے نا, اپنے آپ کو خود ہی اپنی نظر میں ہیرو بن رہے ہوں, حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ان کو, لیکن وہ اپنے آپ ہی جو ہے وہ جانوروں کے کیریکٹر, کوئی کرکٹر ہے, کوئی فلم اسٹار ہے, کوئی فلاں ہے, جو ارے ہم تو ویسے لگ رہے ہیں, ہم تو ویسے لگ رہے ہیں. سیلون کے اندر یوں ہی وہ لڑکے اپنے بالوں کو ہے نا کیسے کرتے ہیں. اب آگے تو جو ہے بڑی بڑی گاڑی باتیں ہیں, اس وقت تو میں نہیں کر سکتا, لیکن اس طرح کے واقعات کہ اپنی نظر میں اچھے بن رہے ہیں اور خدا کی نظر میں برے بن رہے ہیں. دشمنوں کی وضاحت, مصیبتیں نہیں آئیں گی کیا, روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور مصیبتوں سے بیماریوں سے پریشان ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی نافرمانوں جیسی وضاحت ہم نے بنا رکھی ہے. تو اللہ کے لیے ہم اللہ کے دشمنوں کی وضاحت سے سخت احتیاط کریں, اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں. تو ایک داری کا حکم ہو گیا. دوسرا یہ کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے بھائی اپنے بچوں کو شروع سے تربیت دیں, ان کے کپڑے چھوٹے بنوائیں, کیونکہ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف کی. تو میرے عزیز و دوستو اس لیے نماز کا حکم نہیں, جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں ہم اپنے ٹپنوں کو کھلا رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسبل, اللہ تعالیٰ ٹپنا ڈھانپنے والے سے محبت نہیں فرماتے. کتنی بڑی بات فرمائی اگر ہم سمجھیں تو, اگر ہم عبرت حاصل کریں تو. دو کام یہ کرنے ہیں میرے دوستو اور دو کام مزید میں آپ کو بتا کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہ فرمایا کہ بلکہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنکھ کی حفاظت جو انسان کر لے گا صحیح معنوں میں بس اس کے لیے ایک عمل کافی ہو جائے گا کہ یہ آنکھ کی سختی سے حفاظت کر لے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا ولی ہو جائے گا, کیونکہ یہ کام بڑا مشکل کام. تو فرمایا کہ جو مشکل کام کر لیتا ہے وہ پھر اس سے ہلکے کام تو بہت آسانی, جو بھینس اٹھا لیتا ہے اور مرغی بکری کتنی آسانی. دین کے باقی احکام پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا. اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا. ہاں من ترک رہا مقافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خوف سے جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی, نامحرموں کو نہیں دیکھا, بھابھی کو نہیں دیکھا, سالی کو نہیں دیکھا, کہتے ہیں بھابھی مکھن سنگل لگاؤں یا ڈبل لگاؤں, یہ سب حرام ہے. بھابھی سے سالی سے بے تکلفی کرنا, بے پردگی کرنا حرام ہے. کس کا حکم ہے؟ یہ احکام الحاکمین کا. فرماتے ہیں دل کا حدود اللہ فلا تقربھا, یہ اللہ کی حدود ہے اس کے قریب ہی مت جانا. جو اس کے قریب بھی جائے گا اس میں مبتلا ہو جائے گا, جو مبتلا ہو جائے گا اس کی گردن توڑ دی جائے گی. حدود اللہ میں جو داخلہ کرے گا اس تم کر لو اپنی بدماشیاں. تو کر لو جی ہم نہیں مانتے, مت مانو. ایک گلگت کا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا, لیکن مرنے کے بعد اب رونے سے افسوس کرنے سے توبہ کرنے سے توبہ کے دروازے بھی مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو ہم آج ہی توبہ کریں کہ آج سے ہم کسی نامحرم کو نہیں دیں گے. تابی سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, یہ مولوی کے بنائے ہوئے ہمارے بنائے ہوئے نہیں, ہم تو صرف مسئلہ بتاتے ہیں. اب جس کو اپنا نفع مقصود ہو بھائی وہ اپنا کام کر لے, مرضی ہے اس کی بھائی, دین میں کوئی جبر تو نہیں, اقرار تو نہیں. تو تابی سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, تمام کزن سے پردہ ہے, تایازاد چچازاد پھوپھیزاد اور جتنے بھی زاد ہیں ماموزاد سب سے پردہ اللہ نے. جب بچے 10 برس کے ہو جائیں بالکل ان کو پردے کا ان کو تربیت کرو. آج کل کتنے کا زمانہ ہے, لہٰذا 6-6, 7-7 سال کی بچیاں بھی جو ہے لوگوں کی بدماشیوں کا شکار ہو چکی ہیں. اب بارہ بڑے پڑے ہیں ان چیزوں سے. ہاں 7 سال کی بچی کو غلط استعمال کیا گیا, لڑکوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. بیریش لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت میرے مرشد نے فرمایا کہ صوفی جو ہے وہ عورتوں سے تو بچ جاتا ہے لیکن شیطان اس کو بیریش لڑکوں کے دام میں گرفتار کر دیتا ہے, بدفعلی میں مبتلا کر دیتا ہے, بدانی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. اس لیے بیریش لڑکے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہو, پوری داڑھی نہ نکلی ہو, چاہے وہ مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہوں, چاہے وہ اسکول میں ہوں, چاہے اپنے رشتے داروں میں ہوں, ان سے احتیاط کرنی ہے. تو بہرحال فی الحال عورتوں کا حکم بتا رہا ہوں کہ جتنے کزنز ہیں ان سب سے آپس میں پردہ ہے, اسی طرح چچی سے عمانی سے اور تائی سے پردہ ہے. اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو پردے کے طریقے ہیں, ہمارے پاس آئیں ہم ان کو سمجھا دیں گے, وقت نہیں ہے ابھی, ورنہ ہم بتا دیں گے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے کس طرح ان سے پردہ کرنا چاہیے. ان کی عزت کریں, ان کی خدمت بھی کریں, لیکن اس کا طریقہ دوسرا ہے. تو چچی سے ممانی سے اور پردہ ہے اور تائی سے پردہ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور اور جیٹھ تو موت ہے. ایک صحابیہ سے فرمایا کہ اس سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیٹھ اور دیور سے کہ جیسے موت سے ڈرتے ہو, اتنا سب پتا ہے جیٹھ اور دیور سے. تو ان نامحرموں کو ہم نہیں دیکھیں, ان کے قریب نہ جائیں, بے ضرورت ان سے بات چیت نہ کریں. ضرورت کے درجے میں گھر میں رہتے ہیں, کوئی سامان سودا سلب لانا ہے تو روکھی آواز میں پردے کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ ہمیں یہ سامان چاہیے, لا دو. عورت کہہ دے جائز ہے, لا کے سامان رکھ دیا کہ فلاں جگہ رکھ دیا, اٹھا لیجیے. ہاتھ میں دینا ضروری نہیں. اسی طرح کھانا کھانا ہے, کپ چھوٹا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت عورتیں پہلے کھا لیں یا پہلے مت کھا لیں, بعد میں عورتیں کھا لیں یا بعد میں مت کھا لیں. باجماعت کھانا فرض نہیں بلکہ گناہ ہے, حرام ہے. عورتوں کا اور مردوں کا, نامحرموں کا اختلاط حرام ہے. یہ سب مسائل آپ کو ہم نے بتا دیا, عمل کرنا آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے اور دکھانے والی, یا دیکھنے والی دکھانے والا, دونوں پر لعنت کی بد دعا فرمائی. آج ہم جعلی پیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں, عام آدمی کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں. رات کو نیند نہیں آتی, یہ بد دعا دے گیا ہم کو. یہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ جو دیکھتا ہے یا جو دیکھتی ہے یا جو دکھاتی ہے, جو بے پتہ عورت پھر رہی ہے, لعنت کی بد دعا فرمائیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو عزیزو, اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ پانچ انگلیاں نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو, یہ آنکھ کی حفاظت, میرے مرشد تو ساری زندگی یہی ایک عمل بتاتے رہے کہ تم یہ ایک ہی کام کر لو. روتے تھے میرے حضرت, آنسوؤں سے روتے تھے, مسجد کے ممبر پہ, روزے میں, رمضان میں, قسمیں کھا کھا کے فرماتے تھے کہ تم یہ ایک کام کر لو, دونوں جہان کا چین لے لو اور اللہ کی ولایت لے لو. اور فرماتے تھے کہ اگر چین نہ آئے تم کو تو میرا سر حاضر ہے جوتے کھانے کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے, من ترکہا محافظتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ میں اس کو ایسی حلاوت دوں گا ایمانی کہ اس کی وہ اپنے قلب میں اس کو موجود پائے, زندگی اس کی لذیذ ہو جائے گی. چٹنی روٹی کھائے گا لیکن چین سے سوئے گا, مزے سے سوئے گا. اللہ کے فرما برداروں میں لکھا جائے گا. اور اگر نافرمانی کی بھائی تو پھر بڑی مشکل, دنیا میں بھی مشکل اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی مشکل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو تین کام یہ, اور ایک چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں بھی ہم نامحرموں کا خیال رکھیں, دل کے اندر بھی گندے خیالات کو جان بوجھ کر لانا اور اس سے مزہ لینا یہ حرام ہے. خیال آ گیا اس کو بغاؤ بھی نہیں اور اس کو چپکاؤ بھی نہیں. اس کو خیال کو رفع کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کسی دوسرے جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, چائے بنا کے پی لو, ماں باپ کی خدمت کرنے بیٹھ جاؤ, دینی دوستوں میں بیٹھ جاؤ, کوئی دینی کتاب پڑھنے لگ جاؤ, وضو کر کے دو رکعت پڑھ لو, کوئی بھی کام کر لو جو جائز ہو. تو یہ تھوڑی دیر میں یہ خیالات چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی ہمت کی بات ہے. وہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعت کی روح زور پر ہے تو تقاضے آ رہے ہیں گناہ کے. ہر انسان اس کوئی انسان اس سے خالی نہیں, تقاضے آتے ہیں گناہ کے, بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, آتے ہیں تقاضے. تو فرمایا طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, وگر نہ یہ سر سے گزر جائے گی, گناہ کرا دے گی. تھوڑا رک جاؤ, اپنے کو روکو, مجاہدہ کرو, مضبوط رہو. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمت اولیاء اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں ملتی. اپنے سے مجاہدہ کرنے سے کام نہیں بنے گا, گر پڑو گے. کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں تھام لو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی, اپنے نفس سے تمہیں لڑنا آ جائے گا, اپنے نفس کو پچھاڑنا آ جائے گا. تو فرمایا کہ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, وگر نہ یہ سر سے گزر جائے گی, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی. یہ تقاضے مستقل نہیں رہتے, تھوڑی دیر کو آپ دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں, خیالات کو چلے جائیں گے. فرمایا کہ ان کو بھگانے کی کوشش بھی نہیں کرو, جیسے ننگی تار ہوتی ہے بجلی کا, بعض لوگ وسوسوں سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, پاگل بھی ہو گئے ہیں بعض لوگ. وجہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑا, رہنمائی نہیں, بس اپنے آپ ہی سمجھ لیا کہ ہم تو کافر ہو گئے, ہم تو مشرک ہو گئے اور ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہماری بخشش نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. جو آدمی توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن میں 70 بار بھی ایک گناہ بندہ کر ڈالے لیکن ہر بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, میں اس کے گناہ بالکل معاف کر دیتا ہوں. ساری عمر کا کافر مرنے سے پہلے توبہ کر لے, کفر سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے میرے دوستو. بڑے سے بڑا گناہ بھی کفر کے مقابلے میں ہلکا ہے, شرک کے مقابلے میں ہلکا ہے. تو ساری عمر کفر اور شرک کرتا رہا لیکن مرنے سے تھوڑی دیر قبل, جبکہ اس کا وقت نہیں آیا, وغیرہ شروع نہیں ہوا, روح نکلنے کا وقت نہیں آیا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے. सारी उम्र का काफिर भी अभी तौबा करे, अभी आह भरे, ये आह इसकी सीधी अर्श आलम को पार करके अपने रब्बुल आलमीन से मुलाकात करती। माफी मांग ली तो उम्र भर का कुफर और शिर्क सब माफ, तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं। फरमा देते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक अगर किसी बंदे के इतने गुनाह हो कि जमीन से आसमान तक का खला रेत के जर्रात से भर जाए, कितने होंगे रेत के जर्रात, कोई हिसाब ही नहीं। अगर इतने भी गुनाह हो जाए मगर ये एक मरतबा सिद्क दिल से नदामत के साथ अल्लाह से तौबा करता है कि अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, बहुत गुनाह कर लिया मैंने, आपको नाराज कर दिया, बहुत मैंने बुरा किया, आपको नाराज किया, आप मेरे पालने वाले, आप मुझे रोटी देने वाले, आप मुझे जिंदगी देने वाले, आप मुझे सेहत देने वाले, आप मुझे इज्जत देने वाले, अल्लाह मैंने आपको नाराज कर दिया, अब नहीं करूंगा, मर जाऊंगा आपको नाराज नहीं करूंगा, बस उसी वक्त तमाम के तमाम गुनाह माफ। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि बारूद थोड़ी सी होती है लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देती है। तौबा अल्लाह ताला ने बंदे को ऐसा केमिकल दिया है मोमिन को कि थोड़ी सी तौबा कर लेता है गुनाहों के पहाड़ को साफ कर देता है। तो मेरे दोस्तों गुनाह होते रहे, मायूस भी नहीं होना है, किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लें और तौबा करते रहे, गुनाह हो जाए पता हो जाए तौबा करें और गुनाहों के असबाब को हम छोड़ें। घरों के अंदर से जिन लोगों ने केबल लगा दिए हैं, टीवी लगा दिए हैं, खुदा की कसम इन्होंने अपने घरों को अपने हाथ से आग लगा दी, अपने हाथ से आग लगा रहे, अपने बच्चों को जहन्नम के रास्ते पर चला रहे। आप किसी अल्लाह वाले से मिलिए और उससे मशवरा कीजिए कि हम ये गलत काम कर चुके हैं, इस काम में हम हाथ डाल चुके हैं, तबाही के रास्ते पर चल चुके हैं, अब हम इससे कैसे निकले, मशवरा कीजिए पहले। ये नहीं कि आनंद फानंद बस जल्लाद बन गए, मशवरा कीजिए कि हमने ये गलती कर डाली है नासमझी में, अब हम किस तरह इससे निकलें। यही मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि किसी सच्चे अल्लाह वाले से आप ताल्लुक करें, इंशाल्लाह वो आपको तदबीर भी बताएगा और इंशाल्लाह वो आपके लिए रो रो के दुआ भी करेगा और इंशाल्लाह ताला आपका मसला भी हल होगा। तो भाई दिल में भी ये ख्यालात गंदे नहीं लाने हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको इन अमाल पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मोहतरमीन हजरात माशाल्लाह यहाँ है, मैं भी उनसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि अपने एतकाफ में दुआओं में मुझ नाकारा को भी शामिल फरमाए और तमाम मुसलमानों को शामिल फरमाए और अपने तकवा के लिए और खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार खुदा ताला को बहुत ही महबूब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, जो कसरत से तौबा करते हैं अल्लाह उनको महबूब रखते हैं। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, हजारों हजारों गुनाह हो गए कोई फिक्र की बात नहीं अगर हम तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें। सारी उम्र बड़े बड़े गुनाह कर डाले लेकिन जब बंदा एक बार अल्लाह से माफी मांगता है अल्लाह ताला उसको जरूर माफ कर देंगे। मायूसी का कोई रास्ता नहीं, कितने भी गुनाह हो गए हों, कैसे बड़े बड़े गुनाह हो गए हों, खुदा ताला से हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं होंगे। शैतान आ जाता है, कहता है कि तुम तो बड़े पुराने पापी हो, मैं जानता हूं अभी तुम रो रहे हो और सुबह उठते ही फिर तुम वही गुनाह करोगे। तो मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब सिखला दिया कि शैतान को क्या जवाब दे, शैतान को जवाब दे दो कि मैं गुनाह करते करते थक सकता हूं, मेरा अल्लाह माफ करते करते नहीं, मगर इरादा हो, ये नहीं कि भाई मैं इरादतन करूं कि नहीं मैं तो दाढ़ी मोड़ूंगा, मैं तो ड्रामा देखूंगा, मैं तो गाना सुनूंगा, फिर ये तो तौबा नहीं हुई ना। जिस वक्त तौबा कर रहे हैं उस वक्त तौबा तोड़ने का इरादा ना, अगर तौबा टूट जाए तौबा तोड़ना और है टूट जाना और है, गुनाह हो जाए तो मायूसी की कोई बात नहीं, हम फिर तौबा कर लेंगे फिर अल्लाह से माफी मांग लेंगे। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले फिर तौबा कर लेंगे फिर चलना शुरू कर देंगे। जा मर्दूद तू जा, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, हम अपने रब्बुल आलमीन से माफी मांगेंगे। गालिब का एक शेर सुना के बस मैं बात खत्म करता हूँ। बड़ी उम्मीद अफजा हमारे हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेर पढ़ा था। गालिब ने तो ये कहा था कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, सौ चूहे खाके बिल्ली तो हाजिर को चली। ये इस किस्म की बातें हैं, ये दुनियादार लोग मायूस कर देते हैं, मायूसी की कोई बातें नहीं। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کروڑوں کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں. شرم مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں. فرمایا کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا, اللہ سے دور کر دیا. میں اس کی اس شعر کی اصلاح کر کے امت کو میں نے اللہ سے قریب کر دیا. کہ ہم بار بار توبہ کریں گے, اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے اور در پہ ان کے پڑے رہیں گے. گناہ ہو رہے ہیں لیکن پھر توبہ کر رہے ہیں. پھر حدیث پاک میں ہے, ان اللہ یحب العبد المتقن التواب. اللہ تعالیٰ بھائی ہاتھ رکھ لیا کریں, بایاں ہاتھ جب وہ جمائی آئے تو ایسے ہاتھ رکھ لینا چاہیے. تو اور حدیث پاک میں ہے کہ آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے, ہاں ہاں کی آواز نہ نکلے. جب جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پوچھ رکھ لے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی محبوب رکھتے ہیں جو مفتن ہے, بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بار بار دیکھیے تو کہ کیا امید دلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ. جب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو بار بار فتنے میں یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن تواب بھی ہے, توبہ بھی کرتا ہے, کثرت سے توبہ کرتا ہے, اللہ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں. اب ہے بھائی کوئی مایوسی کی بات, کتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ سے مایوس نہ ہونا, اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دینا, ہو سکے تو وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے اپنا یہ ماتھا اللہ کے دربار میں ٹیک دینا کہ اللہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں, بس ہمیں بخش دیجیے. بس اللہم انک عفوٌ کریمٌ تحب العفو. اللہ آپ معاف کرنے کو پسند رکھتے ہیں, لہذا آپ جلدی سے اپنے محبوب عمل کو ہم پہ جاری کر دیجیے, معاف کر دیجیے. یہ میرے مرشد نے فرمایا شب قدر کی دعا مشہور ہے لیکن یہ سارے سال مانگی آپ, معافی کی دعا ہے, سارے سال مانگیے, بہترین دعا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں بھائی. سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, استغفرك واتوب اليك, استغفرك واتوب اليك. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرر عندك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے, اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے. اور اللہ جو بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے, اور اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور سننے والوں کو اور جہاں جہاں تک اے اللہ اس فقیر کی آواز جائے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے, جانوروں کے طریقوں سے, یہود و نصارہ کے طریقوں سے اے اللہ ہم سب کی, ہمارے بچے بچے کی حفاظت فرمائیے, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. غیروں کی وجہ خطا ان جیسے لباس, ان جیسے بالوں کے اسٹائل, اور دشمنوں کے جیسے اے اللہ اپنے نافرمانوں کے جیسے اے اللہ ہر قسم کے نقل کی اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. آج تک جو گناہ ہم نے کر ڈالے اے اللہ, آج تک جو نافرمانی کر ڈالی اے اللہ, اپنے دریائے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور
لیا اللہ کے وسیلے سے کہ اللہ ہم آپ کے دربار میں یہ ہاتھ پھیلائے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ نبی رحمت تھے اور آپ مولا رحمت للعالمین تھے مولا رحمت للعالمین ہیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اے اللہ آپ تمام کے تمام وسیلوں سے اللہ آپ کی رحمت کے واسطے سے ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہوں جتنے بھی گناہ ہم نے کٹا لے چھپ کے کیے اعلانیہ کیے اور اللہ جان کر کیے انجانے میں کیے میرے اللہ آج اس مبارک رات میں اور اللہ اس مبارک مہینے میں ان مبارک ساعتوں میں اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تمام کے تمام بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جن اور انسان سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں میں اپنے ایک حکم کن کے ذریعے سب کی حاجتیں پوری کر سکتا ہوں اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمام کے تمام جن و بشر بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے اگر وہ تمام کے تمام سب سے اشقا دل ہو جائیں سب سے برے دل ہو جائیں جیسے شیطان کے دل ہیں لیکن اے اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اے اللہ آپ کی پاکی میں کوئی نقص نہیں آتا اے اللہ ہمارے کفران سے ہماری نافرمانی سے آپ کے شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی نقصان نہیں ہوتا اور اللہ آپ نے فرمایا کہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے جن و بشر اگر سارے کے سارے سب کے سب سے اپنا دل والے ہو جائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا لیکن اے اللہ اس وجہ سے آپ کی پاکی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا اے اللہ ہم دین پر عمل کریں ہمارا یہ فائدہ ہے اور اے اللہ ہم نادان ہیں نہ سمجھ ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما دیجئے آج تک کے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں پاکیزہ حیات کی توفیق نصیب فرمائیے حیا والی شرم و حیا والی اور ہماری عورتوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی ہماری بچیوں کو بھی حیا والی زندگی نصیب فرمائیے شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائیے نافرمانوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ اپنی وفاداری کی زندگی نصیب فرمائیے بے وفائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے حیات دوستاں حیات عاشقاں حیات با حیا حیات با وفا عطا فرمائیے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے شیطان والی زندگی سے گندی زندگی سے گناہوں والے ڈھیر والی زندگی سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دیجئے اللہ ہم پر رحم کھائیے اس مبارک مہینے ان مبارک ساعتوں میں اے اللہ اپنے فرشتوں کے معصوم مخلوق کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتے ان کی ڈیوٹی آپ نے لگا دی ہے کہ میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے تب تک ہم رسوا اور ذلیل ہوتے رہیں گے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اور ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق اور اس میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائیے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں اللہ ہم سب سے آپ کی معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ دنیا کا کریم آدمی کسی کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا اس کی شان کے خلاف ہے آپ تو کریموں کے بھی کریم ہیں اور کریم کے معنی ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے اے اللہ ہم اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ کے کرم سے معاف فرما دیجیے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما دیجئے اور یہ جو مہلک بیماری آ گئی ہے اس کی وجہ سے امت بہت پریشان ہے کہ اللہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے بلا شبہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہماری شامت عمل سے ہے لیکن اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں ہمیں معاف بھی فرما دیجئے اور اس مہلک بیماری اور تمام مہلک بیماریوں کو اللہ اس دنیا سے اٹھا لیجئے خصوصاً مسلمانوں سے اے اللہ اس بیماری کو بالکل اٹھا دیجئے اور سارے عالم کو بھی اللہ اس بیماری سے پاک کر دیجئے اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ خالی ہاتھ لوٹانا آپ کی شان کے خلاف ہے بس اب تو ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہماری تمام پریشانیوں اور تشویش اور روزی کی تنگی اور ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی بیماری سے ہم کو کلی نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے جس کو تنگی ہے اس کو فراخی نصیب فرما دیجئے اور اللہ جو بھائی بہن کسی مصیبت میں مبتلا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اس کی مصیبت کو آفیت سے بدل دیجئے اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیجئے اس کے غموں کو خوشی سے بدل دیجئے اللہ جن بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے
جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. خاندانوں میں ساس بہو نند بھاوج کے جھگڑے ہیں, اے اللہ گھر جہنم بنا ہوا ہے, یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے آپ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے, آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے خاندانوں کے جھگڑوں کو نمٹا دیجئے اور اس کو محبت میں تبدیل فرما دیجئے, ایک دوسرے کے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہم بھائی بھائی کے دشمن ہوا ہوا ہے, ستانے میں لگا ہوا ہے, مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اے اللہ حق چھین رہا ہے, یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ حق نہیں ملتا تو چھین لو, چھین کر لے لو, اے اللہ کس قدر یہ کفر کی بات ہے, کس قدر گندی بات ہے, اے اللہ ہمیں حق دینے والا بنا دیجئے. جب ہم حق دینے والے بنیں گے تو اللہ کوئی حق چھیننے والا کیوں رہے گا, یہ بالکل غلط نعرہ ہے کہ حق چھین کر لے لو. اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, اے اللہ ہر مومن اور مسلمان کا اکرام اور ادب نصیب فرما دے, اے اللہ مخلوق کی عزت نصیب فرما دے, تمام مخلوق آپ کا خاندان ہے, اے اللہ ہمیں اس کے اکرام کی توفیق دے, اپنا پیٹ ہم اس کو کاٹ کے دے دیں, اے اللہ ہمیں ایسا جذبہ ایمانی عطا فرمائیے. صحابہ بھوکے ہو جاتے تھے, مہمان کا کیا, قیدیوں کا پیٹ بھر دیتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے, آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, خون کے در پہ ہو گیا, مال چھین رہا ہے, جان چھین رہا ہے, اے اللہ ہمیں حقوق کا دینے والا بنا دیجئے, بجائے حق چھیننے کے اے اللہ ہمیں حق کا دینے والا بنا دیجئے. اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں ایثار و محبت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائیے, بیویوں کو اپنے شوہروں کا ادب اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائیے, اولاد کو اپنے والدین کا ادب اور ان کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائیے, اور والدین کو اپنے اولاد پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائیے, چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائیے, اور اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے. یا اللہ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے, اگر شب قدر ہو تو بھی, اے اللہ اگر شب قدر نہیں بھی ہے تو بھی, اے اللہ آپ نہ زمان کے پابند ہیں نہ مکان کے پابند ہیں, اے اللہ آپ دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور آپ کے خزانے لامحدود ہیں, کس زمانے میں آپ دیتے ہیں آپ کوئی پابند نہیں ہے شب قدر کے, اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے, دونوں جہان کی عزت عطا فرما دے, اکرام عطا فرما دے, اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے, دنیا بھی ہماری بنا دے اور آخرت بھی ہماری بنا دے, اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, اے اللہ اگر آپ کی ذات سے ہم نے آپ ہی کو نہ مانگا تو کچھ بھی نہ مانگا, محروم کے محروم رہے, اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے, اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, اور نہیں مانگا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے, اے اللہ جس طرح بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں جانتا اور عجیب عجیب خواہشات کرتا ہے, ناسمجھی کی خواہشات کرتا ہے, تو ہمارا تو یہی حال ہے کہ اللہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے, ہماری ضرورتیں کیا ہیں, تو ابا اپنے بیٹے کی خود ہی جو ہے ضروریات کا خیال کرتا ہے اور اس کو سردی گرمی کے کپڑے کھانا پینا سب کچھ ابا خود ہی اپنی ذمہ داری پہ فراہم کرتا ہے, اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ ہمارے ربا ہیں, اے اللہ اے ہمارے ربا ہماری ضرورتوں کا آپ خود ہی خیال فرما دیجئے, آپ خود ہی ہمیں عطا فرما دیجئے, ہم نے جو مانگنا تھا مانگ لیا, اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی جھولیاں کھٹی پٹی جھولیاں آپ کے سامنے پیش کر دیں, لیکن اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما دیجئے, اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے, میرے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے مرشد ثانی حضرت سید مولانا عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مقدہ, اور میرے شیخ قطب العالم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ ذلہم علینا کو جزائے جزیل عطا فرمائیے, جن کی تعلق کی برکت سے اے اللہ آج ہماری زندگیوں کے رخ بدلے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی جوتیوں کے سستے ان کی برکتوں سے ہمیں منزل مقصود بھی ملے گی, اے اللہ آپ کی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اور ان حضرات کو برجات کے قرب بے انتہا عطا فرمائیے, اور ان کی آل و اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائیے, اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے, اور جو دین کا کام ہو رہا ہے شرف قبول کے ساتھ خوب خوب ترقیات سے نوازیے, اور اللہ اس مسجد و مدرسے کو بھی قبول فرما لیجئے, اور یہاں پر اساتذہ کرام کو اور طلباء کرام کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپس میں محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجئے، اور اپنے اوپر کسی بڑے اللہ والے کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس کی خدمت میں اپنی رائے کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس مسجد و مدرسے کو قبول بھی فرمائیے، ترقیات بھی عطا فرمائیے اور وسائل بھی عطا فرما دیجئے، اور اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ سب کے سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اور سنت اور شریعت کا سچا راستہ عطا فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص سے عمل نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جس مسلمان بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، جو بھی اس کا مسئلہ ہو، اے اللہ اپنے خاص فضل سے خزانہ غیب سے اس کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی محمد۔ کیا ہوا کتابیں؟ ہاں بھائی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ چھپا ہوا ہے، یہ ہم لائے ہیں، مختلف واعظ ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کتنے احباب ہوں گے، تھوڑے سے لائے ہیں، بعض احباب کا ہم سے تعلق ہے پہلے سے، ان کے پاس کتابیں ہوں گی، تو یہ وہی کتابیں ہیں، وہ لوگ نہ لیں، اور باقی جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں موجود نہیں ہیں وہ یہ کتابیں لے لیں، ہر گھر کے لیے ایک آدمی لے لیں، کیونکہ کتابیں محدود ہیں، تو ایک ایک کتاب ایک گھر والا لے لے۔ اور یہاں آج ختم قرآن پاک ہوا ہے نا، ختم قرآن پاک ہوا ہے نا یہ تراویح میں، تو بھائی اس کے لیے بھی تو دعا کر لو، اللہ تعالیٰ ختم قرآن پاک کو بھی قبول فرما لے، حافظ صاحب کو بھی قبول فرما لے، اور ان کے جو حفظ ہے سنایا ہے، اور جن لوگوں نے سنا ہے اللہ سب کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور اس کا پورا پورا اجر و ثواب ہم سب کو عطا فرما دے، اور اس میں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کمی نہ کیجیے۔ نماز میں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا اور سننا، سو نیکیاں ہیں ایک حرف پر پڑھنے میں، نماز کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہ فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھائی بچے نہ لیں، بچوں کو نہ دیں، یہ کھیل تماشا نہ بناؤ بچوں، اے بچوں نہیں لڑو نہیں، بری بات، لڑنا بری بات ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا بھائی، لڑائی نہیں کرتا، بڑے بڑے لوگ لے لیں اپنے گھر کے لیے، وہ بچوں کو بے شک پڑھ کے سنا دیں، بچے چھوٹے بچے نہ لے لیں، کتابیں محدود ہیں، اگر زیادہ ہوتی تو ہم بچوں کو بھی دے دیتے، بچے ہمارے بچے ہیں، لیکن بھائی لڑائی نہیں کرو، اور بڑے بڑے لوگوں کو پہلے لینے دو، اگر بچ جائیں پھر ہم دے دیں گے، اور لڑائی چھینا جھپٹی گناہ کی بات ہے، بری بات ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔